لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. وفي موضع اخر والصلح خير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے مبارک دن کو مناسبت ہے سرخیل اہل بیت امام الاسخیہ سید الاسخیہ سبط رسول حضور سیدنا و مولانا مولا امام حسن مجتبی سید الاسخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت پاک سے. الحمدللہ ہر رمضان المبارک کو اس دن شان اہل بیت اور بالخصوص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب جس کو ذکر کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے اور حضور سے محبت اللہ رب العالمین پر ایمان کی دلیل ہے. حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے برگزیدہ آپ کی اولاد میں سے آپ کی شہزادی سیدہ نساء ہذہ الامہ سیدہ نساء اہل الجنہ خیر النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے شہزادے ہیں، حضرت مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کچھ آپ کی زندگی کے تاریخی پہلو کو ذکر کرنے سے پہلے، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے جو آپ کو منزلت اور قرار عطا فرمایا، ان فضائل کو ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کامل ہوگی وہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام کی محبت کے اندر بڑا متوازن رہے گا. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا دیا ہوا یہ نسخہ جو المعتمد المستند کے اندر موجود ہے کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولیس حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمیں محبت صحابہ کرام سے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہمیں اہل بیت سے محبت اصلاً ان کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ ان دونوں ہستیوں سے محبت کی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. تو جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہوگی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ان دونوں جماعتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے گا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف انداز میں تفصیلی خطابات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آج چند احادیث آپ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. آپ کی ولادت طیبہ 3 ہجری بنتی ہے اور بعض علماء نے 4 ہجری لکھی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ کی عمر 7 سال تھی یا آپ کی عمر 8 سال تھی. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، حضرت امام حسین جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں سید الشہداء رضی اللہ عنہ، ان کی عمر میں اور آپ کی عمر میں صرف ایک طہر کا فرق ہے، یعنی سال سے بھی کم کا عرصہ دونوں کی عمر کے اندر فرق کا بنتا ہے. جہاں پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبط یعنی نواسے اور حفید ہیں، نواسے ہیں، وہیں ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ یہ اہل بیت کے اندر اونچا درجہ رکھتے ہیں. متعدد احادیث ان کی شان میں وارد ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی بشارتیں بیان فرمائی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ پیغام آسمان سے آیا اور فرشتے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا. جامع ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے گزشتہ درسوں میں بھی عرض کی ہے، جو حضرت حذیفہ بن یمان اپنی والدہ کے پیغام کو لے کر آئے تھے اور وہ فرشتہ حضور نے فرمایا کہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج اترا ہے یہ بشارت لے کر کہ وہ مجھے سلام پیش کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دے کہ میری شہزادی فاطمہ جو ہے سیدہ نسائی اہل الجنہ، وہ تمام امت اور تمام جنتی پاک باز عورتوں کی سردار ہے، اور میرے دونوں نواسے ان الحسن والحسین، حسن اور حسین جو ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سرخیل اور سردار ہیں. یہ پیغام اللہ رب العالمین جل وعلا نے آسمانوں سے ان ہستیوں کے لیے اتارا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ذکر فرمایا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ تمہارے بچوں کا اسبہ بھی میں ہوں، اور یہ خاندانوں کے اندر واحد خاندان ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اختیار کو اللہ کی عطا سے اپنی لخت جگر سیدہ زہرا پاک کی اولاد کے ساتھ قائم کیا. کیونکہ امام حسن اور حسین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نانا لگتے ہیں اور عصبہ جو ہے وہ ددیال کو کہتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہر بچے کا عصبہ ہوتا ہے اور فاطمہ تیرے بچوں کا عصبہ میں ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قاعدہ سب سے ہٹ کر حسنین کریمین کے لیے بیان فرمایا کہ یعنی ان بچوں کا نانا بھی میں ہوں اور دادا بھی میں ہوں. یعنی سیدہ فاطمہ پاک سے دونوں شہزادے اور یہ ساری اولاد جو سیدہ زہرا کی ہے، سیدہ زہرا سے یہ حضور کی طرف آتی ہیں اور پھر مولا علی سے آگے جانے کے بجائے وہاں سے دوبارہ حضور کی طرف آتی ہے. یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ کی پانچوں اولاد کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں. یہ قانون اور یہ اختیار کسی اور بچے اور خاندان کو حاصل نہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کے لیے یہ بیان فرمایا، اور یہ بڑی لائق کی قدر بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی شریف، ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں اس کے ضمن میں پھر آپ کے مقام کو بیان کرتے ہیں. عن ابی رافع، ابو رافع اس کے راوی ہیں، قال وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے دیکھا کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن فرما اذن فی اذن الحسن ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما حین ولدته فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرما جس وقت حضرت فاطمہ کے صدف اقدس سے امام حسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کانوں کے اندر اذان دی، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ اذانیں دی ہیں جو اذان نماز کے وقت ہوتی ہے. تو یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، اور یہ بہت نیک شگن اور نیک فعل ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو اور اس کے کان میں اللہ کی کبریائی اور کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ تحنیک گھٹی جو دی جائے بچے کو یا اذان دی جائے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ کسی پرہیزگار برگزیدہ شخص کو یہ کہا جائے کہ وہ اذان دے تاکہ اس کے مزاج کی تاثیر اور اس کی طبیعت کی تاثیر جو ہے بچے کے اندر منتقل ہو. تو امام حسن امام حسین اور ان اولادوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ان کو تحنیق یعنی حضور سید عالم نے اپنے خود دہن مبارک جس سے قرآن جاری ہوتا ہے اور جس دہن کی قسم کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس میں پیدا ہونے والا وہ لعاب جو مردوں کو جلا دیتا ہے اور بجھی ہوئی آنکھوں کو روشنی دیتا ہے کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا ہے, وہ لعاب مبارک حضور نے کھجور کے دانے اپنے دہن مبارک میں چبا کر دونوں شہزادے جب اپنے وقت پر پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی شہادت کی انگلی سے ان کے تالو کے اندر مس کیا. تو امام حسن میں حیا تقویٰ طہارت کیوں نہ ہوتا؟ ایک تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں, مولا علی کے شہزادے ہیں, ادھر سے یہ اور اضافی شان کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیق فرمائی یعنی خود گھٹی دی اور ان کے کانوں کے اندر اذان دی. تو اب بتائیے کہ وہ حق کے جھنڈے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے اور اللہ کے کبریائی اور اللہ کے حکم کے خلاف کیسے چل سکتے تھے جبکہ اللہ کی حاکمیت کا نعرہ ان کے کانوں سے دل تک اتارنے والی آواز جو اس زمین میں سب سے پہلے ان کے کانوں کے اندر پہنچی وہ جناب رسول اللہ کی آواز تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سعادت اور اس کرم تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ جو مرتبہ اور مقام حضرت امام حسن اور امام حسین کو حاصل ہے. وہ جامع ترمذی شریف تھی. اب آ جائیے نسائی شریف اور اس کے ضمن میں ہم چند مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قال اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین. فرمایا کہ اقا رسول اللہ, حضور نے عقیقہ فرمایا, امام حسن اور امام حسین کا حضور نے عقیقہ کیا بکبشین, رواہ نسائی, امام نسائی نے روایت کیا ہے, دو دمبوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ فرمایا. ایک روایت یہ کہ ایک کے لیے دو دوسرے کے لیے دو, اور ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایک. تو لہذا شریعت مطہرہ نے یہ جائز رکھا ہے اور یہ عقیقہ جو ہے وہ مسنون ہے, مستحب ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس انعام سے نوازتا ہے تو اس کے شکرانے کے لیے اللہ کے حضور جو ہے یہ حضور سید عالم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور عظیم عبادت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ فال بنتا ہے کہ بچے کی ہڈیوں کی حفاظت اس کی ہڈی کی قربانی کی وجہ سے, بچے کے گوشت کی حفاظت اس جانور کے گوشت کے بدلے, بچے کی بال کھال زندگی روح کی حفاظت اس جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے وہ اس کے لیے فال بن جاتا ہے اور وہ شکرانہ بنتا ہے جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یعنی مولا علی نے نہیں, حضور نے خود جو ہے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ فرمایا. عقیقے کے مسائل میں یہ ہے کہ جو عقیقہ مسنون ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتویں دن نام رکھا جائے, جیسے حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو ساتویں دن آپ کے سر مبارک کے بال کو مونڈا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چاندی کے وزن پر تلوا کر اس چاندی کو فقیروں میں صدقہ کر دیا اور پھر اس عقیقہ دلوایا. عقیقے کے بارے میں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ عقیقے کی میعاد جو ہے وہ ہے جب بھی بچے کا شکرانہ کیا جائے لیکن اس کا جو اصل مقصود ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے, بچے کے بالغ ہونے 7 دن سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ افضل ہے کہ اس میں عقیقہ کیا جائے. ہم احادیث پڑھتے ہیں, ابن ماجہ میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے, اس کی آواز تھوڑی کم کر, ابن ماجہ میں بھی ہے اور جامع ترمذی شریف میں بھی ہے کہ اگر بندے کے اوپر یہ آزمائش آ جائے کہ کسی کا بچہ نابالغیت میں انتقال کر جائے, کسی کی اولاد نابالغ یعنی بالغ نہیں ہوئی انتقال کر گئی, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. یعنی خواہ وہ بچہ پیدا نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ کا حمل اگر 4 مہینے سے اوپر نکلا تو اس کے بعد اگر وہ حمل ماں کے پیٹ سے ساقط ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس پر اگر ماں باپ نے صبر کیا تو یہ کچا بچہ بھی قیامت کے دن اٹھ کر اللہ کے حضور جنت کے 8 دروازوں پر آ کر اپنے ماں باپ کی طرف سے درخواست کرے گا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا اس بچے کی درخواست اور شفاعت کو قبول کرے گا اس کے ماں باپ کے حق میں. بڑا یونیک مسئلہ امام اہل سنت نے لکھا ہے، فرمایا کہ نابالغ یعنی بچہ پیدا ہونے سے یا ماں کے پیٹ سے 4 مہینے کے بعد اگر گر گیا، 4 مہینے سے پہلے تو اس میں روح نہیں تھی، تو وہ بچہ شفاعت کرے گا، یا وہ بچہ جو نابالغ ابھی بالغ نہیں ہوا، 15 سال لے لیں، 14 سال لے لیں، یہ بچی کے لیے 12 سال لے لیں، اس سے پہلے اگر اس نے انتقال کیا تو جیسے کہ حدیث میں آیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ ماں باپ نے اس کا عقیقہ کیا ہو تب. یہ امام اہل سنت نے لکھا ہے پرانی فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں، کہ عقیقہ کیا ہو تب سے شکرانہ پیش کیا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ماں باپ غریب تھے اور ان میں یہ طاقت نہیں تھی، یہ بساط نہیں تھی کہ وہ جانور خرید کر عقیقہ کر سکیں، وہ ایگزمپٹ ہیں، وہ مستثنا ہیں اس سے، وہ مراد نہیں ہے. لیکن جو ماں باپ عقیقہ نہ کرے اور بچہ اگر کسی حادثے کا خدا نہ کرے شکار ہو گیا، تو شفاعت کے لیے فرمایا کہ وہ بچہ شفاعت کرے گا جس کا عقیقہ ہوا ہو. عقیقہ جو ہے وہ تقرب ہے، عبادات میں سے ہے. اس کو مثلا الگ سے جانور لے کر، جیسے حضور نے الگ سے جانور لے کر ذبح کیا، اس میں بھی ہو سکتا ہے. گائیں اور اونٹ اور بھینس جو ساتھ ساتھ حصے ہوتے ہیں اس میں ایک حصہ شامل کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان دوران نہ کر سکا تو قربانی کے دن آ گئے، تو قربانی کے جانور کے اندر جہاں وہ اپنا حصہ ملا رہا ہے تو یہ اجازت ہے، اپنا تو ملائے گا کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کی طرف سے مطالبہ ہے. جس طرح وہ اپنے مرحوم ماں باپ کے سال ثواب کے لیے ملا رہا ہے، اسی طرح وہ یہ جائز ہے کہ وہ عقیقے کا حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ جیسے 7 ہے، 3 اگر اپنے گھر کے لیے رکھ لیا یا 6 اپنے گھر کے لیے رکھ لیا تو ایک عقیقے کو شمار کر سکتا ہے، 5 اس کے اپنے زندے لوگوں کو بن گئے تو 2 شمار کر سکتا ہے، 4 بن گئے تو 3 شمار کر سکتا ہے، اس میں سال ثواب شمار کر سکتا ہے. لیکن پہلے جو مکلف زندہ ہیں ان کا حصہ شامل کر لیا جائے، اور اس کے بعد اگر حصے میں جگہ بچتی ہے تو وہ عقیقے میں ہو سکتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کا عقیقہ خود فرمایا. اب موضوع تھوڑا اور کھلتا ہے. مسلم امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں، فرماتے ہیں لما والدت فاطمت الحسنا، جب سیدہ زہرا پاک کے گھر امام حسن کی ولادت ہوئی، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور خود تشریف لائے. فقال، اور حضور نے فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، لاؤ لاؤ مجھے بتاؤ میرے بچے کا نام کیا رکھا تم نے، ارونی بتاؤ مجھے، ارون ابنی ما سمیتموہ، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے کا نام، ابنی حضور اپنا بیٹا کہا، کیونکہ حضور کی دوسری حدیث مبارکہ جامع مستدرک میں اللہ رب العالمین نے میری اولاد علی کے پشت میں رکھی ہے، اور حضور نے اپنی ذریت بھی قرار دیا، جیسے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شمار کیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی والدہ سیدہ مریم جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6ویں 7ویں پشت نیچے جا کر بیٹی بنتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ ذریت اولاد وہ اپنے پوتے ہوتے ہیں، نواسے اولاد نہیں ہوتے، نواسے جو ہیں وہ اولاد بنیں گے اپنے دادا کے، تو لہذا ہمارے بیٹوں کی جو اولاد ہوگی وہ ہماری اولاد کہلاتی ہے، اور جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہیں وہ اپنے دادا کی اولاد کہلاتی ہیں. تو ایک اعتراض اٹھا تھا، میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا حجاج کے سامنے، کہ حسنین کریمین کو ذریت رسول، اولاد رسول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو ادھر ایک سنی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بالکل کہا جا سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جہاں انبیاء کو ذکر کیا ہے وہی انبیاء میں آخر جا کر آپ کی ذریت اور اولاد میں حضرت عیسیٰ کو ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ تو آپ کے نواسے تھے کیونکہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم رشتے میں اوپر جا کر حضرت ابراہیم کی بیٹی ہیں، اور آپ کے تو والد ہی نہیں تھے تو پوتے کیسے، اور قرآن نے یہاں ذریت کا لفظ استعمال کیا ہے تو حجاج خاموش ہو گیا، اور یہاں سے پتا چلا کہ جناب نواسوں کو بھی اولاد کہا جا سکتا ہے، ذریت کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے جرنل قاعدہ بیان کیا تھا اس کو، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا ابنی، جب حضرت مولا کہتے ہیں کہ لما والدت فاطمۃ الحسن، جب سیدہ زہرا کے گھر حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم تشریف لائے، فقال، اور حضور نے فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، بتاؤ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ جلدی، ارونی دکھاؤ مجھے میرا بچہ، میرا بچہ دکھاؤ اور مجھے بتاؤ علی تم نے نام کیا رکھا، قال، تو قلت، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا سمیتو حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، بڑا جنگجو لڑنے والا حرب رکھا ہے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا بل ہوا حسن، حرب حسن، فرمایا نہیں حرب نہیں ہے میرے بیٹے کا نام، میرے بیٹے کا نام حسن ہے، انتہائی خوبصورت۔ فرمایا فلما ولدت الحسین، جب سیدہ زہرا کے گھر امام حسین پیدا ہوئے، اسی طرح حضور کریم تشریف لائے، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتموہ، علی میرے بچے کو مجھے دکھاؤ کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے، قال سمیتو حربن، تو حضرت مولا نے کہا میں نے حرب رکھا ہے دوسرے بیٹے کا بھی، حضور نے فرمایا بل ہوا حسین، یہ حسین جو ہے حسن سے تصغیر ہے، دونوں کا معنی حسن کے ہی ہے، یعنی بڑا لاڈلا خوبصورت بڑا پیارا، یہ تصغیر ہے حسین، جس کو بلا تشبیہ ہم کہتے ہیں نا ننے منے، تو ننا منا جو ہے وہ تصغیر ہوتا ہے لاڑ کے لیے، جیسے چھوٹو کہتے ہیں بلا تشبیہ اس بات سے ہٹ کر، چھوٹا اور چھوٹو، تو یہ لاڑ میں جملہ کہتے ہیں، تو بلا تشبیہ، تو حضور حسن کے بعد حضور نے امام حسین، حسین جو ہے وہ تصغیر ہے، انتہائی لاڈلا اور میرا پیارا منا اور میرا پیارا حسین چہیتا، تو یہ حسین جو ہے وہ تصغیر ہے، تو حضور نے فرمایا بل ہوا حسین، بلکہ میں نے ان کا نام حسین رکھا۔ ثم لما ولدت الثالث، جب سیدہ زہرا کے گھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جناب رسول مکرم تشریف لائے، فرما ارون ابنی ما سمیتموہ، بتاؤ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ تم نے ان کا کیا نام رکھا، تو مولا کہتے ہیں میں نے تیسرے بیٹے پر بھی یہ جملہ کہا سمیتو حربن، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، سرکار نہیں فرما بل ہوا محسن، حسن حسین محسن، اور تینوں کا مادہ اشتقاق حسن ہے، حسن ہے بھلائی صلاح کامیابی، حسن کمال شان عظمت۔ پھر حضور نے فرمایا ثم قال انما سمیتهم بمثل باسم ولدها هارون شبر شبیر مشبر، فرمایا کہ علی میں نے تیرے تینوں بچوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کہیں خال خال ہوگا، کوئی زیادہ عیاں نہیں ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، یوں تو بیان میں یوں لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اور ان کے تین بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبر، اور تیسرے کا نام تھا مشبر، تو حضور نے تینوں کے نام پر رکھا، شبر کے نام پر حسن، شبیر کے نام پر حسین، اور مشبر کے نام پر محسن، تو حضور نے فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے ناموں پر تیرے بیٹے کے نام رکھے ہیں، اسے میں خزیمہ کی روایت ہے۔ اب امت کو حضور وصیت فرما رہے ہیں ان شہزادوں کے بارے میں، اور اس کے راوی بھی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہیں، چند حدیث پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ بید حسن و حسین رضی اللہ عنہما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور حضور سے پیار کرنا تو ایمان کی اصل ہے، حضور کو پیار کیے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو حضور نے فرمایا ان دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے وہ حب حاضین، اور میرے ان دونوں حسن و حسین سے پیار کرے، وہ اباہما اور ان کے باپ علی سے پیار کرے، وہ امہما اور ان کی ماں زہرا پاک کا احترام کرے، کان معی فی درجت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بخشتا تو جائے گا لیکن اس نسبت سے وہ رہے گا بھی میرے گھر کے اندر. لوگ کہتے ہیں محبت کیا فائدہ دیتی، ہم نے کہا دیکھیں بتا رہے ہیں کیا فائدہ دیتی. کہتے ہیں محبت کر کیا کر رہے ہو، کوئی عمل کرو. میں نے کہا محبت بھی خود ایک عمل ہی ہے، اور محبت ایسا بنیادی عمل ہے کہ سارے عمل کامیابی اسی عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے، یہ نیچے اس کی جو بیس ہے فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، اس کی فاؤنڈیشن محبت ہے، اور اس کا کنیکشن اوپر نظر آنا چاہیے، اس کے آثار نظر آنے چاہیے، اس کا لنک ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. نماز کا تعلق اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تعلق نہ ہو، تو وہ عبادت منافقتوں والی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں محبت، آپ تو محبت کی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کی بات کریں. ہم نے کہا آپ علم حاصل کریں، محبت خود ایک عمل ہی ہے، محبت خود ایک عمل ہی ہے، اور ایک جہد سے مضبوط عقیدہ بھی ہے. تو یہ عمل و عقیدے کا خوبصورت سنگم جو ہے وہ محبت ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے میرے شہزادگان، بلکہ یہ دیکھیے پنجتن پاک کی روایت آ گئی کہ حضور نے اپنا ذکر فرمایا، حسنین کا ذکر فرمایا، زہرا پاک کا ذکر فرمایا، مولا کائنات کا ذکر فرمایا. تو یہی بات اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لکھی کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب دیکھیے کتنی زبردست روایت، صحیح حدیث آ رہی ہے، یہ ترمذی شریف میں سے ابن حبان میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور قرآن نے ذکر فرمایا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ فرماتا ہے میرے بندو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کا دل تمہارے لیے نرم کر دیا ہے. فرمایا حبیب لنت لهم، ہم نے تمہیں بہت نرم مزاج بنایا ہے. یہ حضور علی، اور ادھر سورہ توبہ میں جو بیان کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تحقیق یہ رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں اور تم میں سب سے سترے اور پاک صاف ہیں، تمہارا مشقت اور پریشانی میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا، تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے، اور ان سے انتہائی پیار کرنے والے ہیں، جس کو قرآن نے رؤوف الرحیم فرمایا کہ محبت کرنے والے اور انتہائی رحمت کرنے والے. تو اس قرآن کی آیت سے بھی پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں. اس لیے تو حضور نے ساری ساری رات جاگ کر کسی ایک کے لیے ساری امت کا نام لیا، فرما اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم حوّن علی امتی، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے، میری امت کے لیے آسانی کر دے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حضرت خلیفہ اعلی حضرت جمیل قادری رحمہ اللہ تعالی نے انہی تمام مضمون کو سلام کے اندر ذکر فرمایا. دیکھیے لیکن جیسی محبت امام حسن حسین سے تھی، یہ فرق بھی حضور نے واضح کیا. فرما محبت سب سے ہے، درجہ سب کا ایک نہیں ہے، محبت سب سے ہے لیکن درجہ ایک جیسا نہیں ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، سرکار کے جو چہیتے صحابہ ہیں ان میں ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی امی کا نام ہے ام ایمن. ہاں، اور ام ایمن جو ہیں وہ کتنی باکرامت ہے، ذرا پڑھ کر دیکھیے. وہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، پھر حضور کی خدمت میں آئیں اور حضور نے اپنی ماں کی طرح ان کا احترام کیا، بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ام ایمن نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور جس وقت ام ایمن کھڑی ہوتی ہیں تو صحابہ دور ہوتے تھے، کیونکہ ان کا ہم دس بات بھی کریں حضور ماننا ام ایمن کی بات ہے. ایک دفعہ کسی زمین کے مسئلے پر یا کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا تو آپ نے جا کر جو ہے کہ ان کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی بات ام ایمن کی ہے، رضی اللہ عنہ. تو سید ام ایمن جو ہیں وہ والدہ ہیں حضرت اسامہ کی, اور حضرت اسامہ کے والدہ زید بن حارثہ, اور وہی زید بن حارثہ جن کے لیے قرآن کی آیت آیت ختم نبوت اتری ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ مخاطب. پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے, جس کا نام ہے وہی ہے زید ہے, جن کو قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر حضرت زید کا نام اس آیت کے اندر موجود ہے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, اور زید بن حارثہ حضور کے اتنے انتہائی لاڈلے تھے, پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جناب یہ بیٹے ہیں, لیکن وہ منہ بولے بیٹے, یعنی اتنی حضور نے ان سے محبت کی. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے, وہاں کے قبیلے نے ان کی ماں کے پاس سے اغوا کرنے والوں نے ان کو اغوا کر لیا, لے جا کر مکہ میں بیچ دیا, پھر ان کو حضرت ختیجہ نے خرید لیا. جب حضور کا نکاح اور حضور کی شادی حضرت ختیجہ پاک سے ہوئی تو حضرت ختیجہ نے حضور کی خدمت کے لیے زید کو دے دیا. زید نے بچپن میں حضور کی بڑی خدمت کی, یہاں تک کہ خبر گھومتے گھماتے ان کے باپ کو پہنچ گئی, اور باپ کو خبر پہنچ گئی کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں پر ہے. وہ باپ اور چچا دوڑتے ہوئے آئے, ماں تو نڈھال تھی, موت کے قریب تھی کہ بچہ کھو گیا ہے, اولاد ہے. باپ پہنچ گیا اور باپ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں نام سے لے لیں, ہمارا جو زید ہے نا وہ ہمارے کو واپس کر دیں. حضور نے فرمایا مجھے پیسے کی حاجت نہیں ہے, زید کی مرضی پر اس مسئلے کو چھوڑو, میں اس کو بلاتا ہوں, اس کو بولو, وہ اگر چلا جاتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے, لیکن میں پیسہ نہیں لیتا. پہلے اس نے حضور کو واسطہ دیا, آپ کریم ہیں, آپ رحیم ہیں, اتنے عالی خاندان سے ہیں. سرکار نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں کہ میں پیسہ لے کر اس کو میں فروخت کروں. فرما اگر تمہاری اولاد ہے تم لے جاؤ, مجھے رقم نہیں چاہیے. لیکن جب حضرت زید آئے, انہوں نے جب اپنے باپ اور چچا کو دیکھا تو چہرہ حضور کی طرف کر دیا. حضور نے فرمایا یہ تیرے باپ ہیں اور تیرے چچا ہیں؟ کہنے لگے ہاں. باپ آ کر کہنے لگا تیری ماں رو رو کر نڈھال ہے, چل ماں تجھے یاد کر رہی ہے. حضور نے کہا چلے جاؤ. حضرت زید نے اپنے باپ اور اپنے چچا کو دیکھ کر کہا کہ مجھے جو محبت اور جو شفقت اس ذات مبارکہ سے ملی ہے نا, تو میں کسی بھی محبت کو کے آگے ان کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا. اور انہوں نے باپ اور چچا سے جانے سے انکار کر دیا. یہ جو قربانی کی نا, تو حضور کے دل میں پھر ایسے بس گئے کہ سرکار نے پھر اپنے بچوں کی طرح ان کو پالا تھا. تو حضرت زید نے حضور سے اتنی محبت کی اور اپنے باپ سے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. کہا آپ نے کیا محبت دی ہوگی اور ماں نے محبت دی ہوگی؟ کہا جو مجھے محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس عظیم ہستی سے جو محبت ملی ہے اور جو ان سے شفقت و مہربانی ملی ہے, باپ سامنے کھڑا ہے کئی سالوں کے بعد دیکھ رہے ہیں, لیکن ادھر چہرہ نہیں کرتے, چہرہ حضور کی طرف کرتے ہیں. وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا حضرت زید سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے, حضرت زید سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے. تو حضرت زید نے اتنی بڑی قربانی دی حضور سے محبت, تو سرکار نے اس وفاداری کا پھر اجر بھی ایسا دیا, اللہ اکبر, کہ اپنے بچوں کی طرح حضرت زید کو رکھا. حضرت زید کی شادی کرائی آپ نے ام ایمن سے, اور ان سے اسامہ پیدا ہوا. اس لیے حضور نے اتنا ہی لاڑ سے رکھا جیسا حسن و حسین کو لاڑ سے رکھا نا, اسی طرح حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بھی انتہائی لاڑ سے رکھا. اور حضور سید عالم تو اتنی محبت فرمایا کرتے, طبقات کے اندر موجود ہیں, کہ سرکار کو جب بڑا لاڑ آ جاتا تھا حضرت اسامہ پر, تو حضرت عائشہ سے کہتے تھے اس کو دلہن بناؤ, میں اس کی شادی کروں گا اور دولہا لاؤں گا. یعنی اس قدر لاڑ سے یہ جملہ حضور سید عالم فرماتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت. اگر آپ حضور کے سفر کو دیکھیں کہ حضور جب سفر کرتے ہیں ٹریولنگ کرتے, تو حضور کے ساتھ میں کہتا ہوں 90% اونٹ پر جو بیٹھا ہوتا تھا وہ حضرت اسامہ ہے. ایک تو عرب کے اندر اس رعونت اور فرعونیت کے زوم کو حضور نے توڑنا تھا جو غلامی والا ہے, کہ زید غلام تھا تو یہ غلام کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا اب بیٹھے گا تو یہی بیٹھے گا, اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کوئی غلام اور آزاد نہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے. ایک تو عرب کی جہالت, یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ, اللہ نے فرمایا قبیلے تعارف کے لیے ہوتے ہیں, نخرے کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ تم کسی کو گھٹیا کہتے رہو. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں ہم نے قبائل بنائے، قبیلے برادریاں بنائیں، کیوں؟ لتعرفوا، فخر کرنے کے لیے نہیں، پہچانے جانے کے لیے. یہ سندھی ہیں، یہ بلوچ ہیں، یہ میمن ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سید ہیں، یہ تمام، یہ پہچان کے لیے اللہ فرماتا ہے. لیکن فرمایا جو کرم ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو متقی، جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اتنی بڑی برکت لے جانے والا ہے. لیکن جن سادات کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے نسب ہی پر اتفاق نہیں کیا، تقوی کی اس راہ کو اختیار کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کندھا لگا بھی نہیں سکتا. تو ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، ایک تو نسب مبارک آیت تطہیر والا اور عمل تقوی والا ایسا ہے کہ اللہ اکبر، جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، جنت سے نام آتے ہیں، اس قدر مقبول و مستجاب حسنین کریمین کی ذات گرامی ہے اللہ اکبر، جن کی والدہ سیدہ زہرا پاک ہیں. اب آپ نے یہ پورا سن لیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو دماغ کو حاضر رکھیں، حضرت اسامہ حضور کے کتنے لاڈلے ہیں، لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ حسن و حسین کتنے لاڈلے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اسامہ بن زید، حضرت اسامہ زید کے بیٹے، زید بن حارثہ کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیل فی بعض الحاجہ، حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے کسی کام کی ضرورت پڑ گئی اور کوئی چیز لینی تھی، کچھ چیز پوچھنی تھی، رات کے وقت میں جلدی جلدی حضور کے پاس گیا، انتہائی لاڈلے تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. حضور کے پاس گیا، دروازہ میں نے دستک کی، حضور باہر تشریف لائے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے. جب حضور آئے وہو مشتمل علی شیء، میں نے دیکھا اور فرمایا لا ادری ما ہوا، میں نے دیکھا حضور کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، سرکار نے چادر اوڑی ہوئی ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک ہے نا، وہ تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے، یعنی بدن کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ہوا مشتمل علی شیء، جو سامنے بیٹھے وہ چہرے پر دلچسپی رکھے ورنہ سائیڈ میں آئیں، ٹھیک ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ورنہ میں اسی میں دیکھ کر تقریر کرتا رہوں گا. سامنے بیٹھے ہیں تو پھر اگر تھوڑا ادھر ادھر کا ذہن ہے تو یہاں پیچھے آ جائیں، ٹیک لگائیں، سکون سے مزے کریں یا گھر تشریف لے جائیں. سامنے بیٹھے ہیں تو یہ مبارک ذکر ذرا تازگی کے ساتھ سنو. ہاں، تو حضرت اسامہ کا مرتبہ میں نے بتایا کہ یہ حضور سے کتنی محبت کرتے، تو حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مجھے کوئی کام پڑ گیا اور میں حضور کے پاس گیا، حضور باہر تشریف لائے، وہ مشتمل علی شیء، ہوا مشتمل علی شیء، حضور کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی تھی. اب حضور کتنے قریب ہیں اسامہ، ہر ادا کو جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ ہے کیا، کوئی کپڑا بندھا ہوا ہے، کیونکہ جاندار تو نہیں لگتا، اگر کوئی جاندار ہو تو ہل جل اندر کچھ ہو، جاندار تو نہیں لگ رہا. کیا حضور نے اس چادر کے نیچے کوئی دوسری چادر پہنی ہے؟ کہتے لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا. کہتے فلما فرغت من حاجتی، جب لمبا ٹائم گزر گیا، میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، اب جب جانے کا ارادہ ہوا تو قل، تو میں نے پھر حضور سے پوچھ لیا، ما ھذا الذی، ما ھذا الذی، ما ھذا الذی انت مشتمل علی، حضور یہ کیا ہے جو آپ کے بدن سے چپکا ہوا ہے؟ یعنی اسامہ سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بات سن رہے ہیں اور بدن کو کٹول رہے ہیں، لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہے کیا ہے. تو جب خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بدن پر کیا چپکا ہوا ہے؟ فکشفہ، حضور نے چادر اٹھائی، فاذا الحسن والحسین علی ورکہ، ورک کہتے ہیں کولے کی سڈی کو، تو فرما فکشفہ، حضور نے چادر ہٹائی تو حسن اور حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا دایاں پاؤں آگے تھا، بایاں پاؤں پیچھے تھا، سر بغل کے نیچے تھا، دایاں ہاتھ علم نشرہ والے سینے پر تھا، اور بایاں ہاتھ مہر نبوت کے اوپر تھا، اور اس طرح حضور کے ساتھ بدن میں چپکے ہوئے تھے جیسے حضور کا جسم ہی کا کامل حصہ نظر آ رہا ہے. اور حضرت اسامہ کہتے اتنی دیر گزر گئی، چادر بھی لپٹے ہوئے، بچے ہیں نا، بچہ تو چلبلا ہوتا ہے، ٹانگیں ہلاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، لیکن یہ حضور کے بدن کے حصے تھے. واللہ کہ ان کو سکون وہاں پر ہے، سرکار دو عالم کے ساتھ بغل مبارک سر کے نیچے ہے اور اس طرح حضور کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ حضور کی پشت کو یہاں سے پکڑا ہے، سرکار کے سینے کو یہاں سے پکڑا ہے اور ادھر سے امام حسین ہے، دونوں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اسامہ نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ سانس کیسے لے رہے ہیں، جنبش بھی نہیں کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں چلا۔ تو کہتے جب میں نے دیکھا نا، آگے حدیث کے جو جملے ہیں نا وہ بتاتے ہیں یہ سرکار پر ایک کیفیت ہے، کیونکہ اور یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ جس حیرانگی سے حضرت اسامہ نے دیکھا نا، تو پھر سرکار دو عالم نے حسنین کے مقام کو بتانے کے لیے جو جملہ ارسال فرمایا تو یہ بات بہت اونچے مرتبے کی ہو رہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مبارک اور اعلیٰ کیفیات ہے جس تک بڑے بڑے انسان بڑے کے نبی کی گزر نہیں ہوتی ہے، یہ انداز حدیث کا یہ بتا رہا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بتا یہ رہا ہے۔ کیونکہ جب کہا کہ حضور آپ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، سرکار نے چادر ہٹائی تو حسن و حسین حضور کے گویا کے کمر پر بیٹھے ہوئے تھے، فقال حضور نے فرمایا ہاذا ابنایا، کیا تو پوچھتا ہے، یہ دو میں نے میرے بیٹے ہیں، وہ ابنا ابنتی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب یہ جملہ بتاتا ہے، یہ بات تو اسامہ جانتے تھے، اسامہ کو کیا بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اور بیٹی کے بیٹے ہیں، اسامہ جانتے تھے، لیکن یہ جملہ جو حضور دوہرا رہے ہیں نا اس کے پیچھے جو کیفیت ہے اس طرف دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا ہاذان ابنیا، کیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور اتنے دیر سے تجھے پوچھنا کیوں پڑا؟ تو فرما اگر پوچھا ہے تو دیکھ میں نے چادر ہٹا کے بتا دیا، کوئی اور نہیں ہے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضور یہ بات کس انداز میں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حضرت اسامہ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میرے بدن پر لگے ہوئے یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، اب اشارہ دے رہے ہیں کہ لاڈلا تو بھی میرا ہے لیکن یہ کون ہے؟ تو حضور نے آسمان کی طرف سے اٹھا کے فرما اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو ان دونوں سے محبت کر، اور اسامہ کی طرف دیکھ کر فرمایا واحب من یحبہما، اور ہر اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی بتا دیا اسامہ تیرے مرشد بھی یہی ہیں، کیونکہ خدا تجھ سے محبت جب کرے گا جب تو ان سے محبت کرے گا، کیونکہ میں نے رب کو کہہ دیا ہے کہ یا رب واحب من یحبہما، تو اسی سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کرے گا۔ کیا جملے حدیث کے، سبحان، فرمایا ہاذا ابنیا و ابن ابنتی، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور توڑ کے پڑھے تو وہ ہاذا نے ابنیا و ابنا ابنتی، علی فصلی کو گرائیں گے تو پھر آپ جوڑیں گے، فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اس دعا کو دیکھیں، اللہ اکبر، اس کی کیفیت اللہ ہمارے دل پر اتاریں کہ حضور نے جملہ کیسے، اللہم، اکیلے کھڑے ہیں، کوئی مجمع نہیں ہے لیکن بات ایسی ہو رہی ہے جیسے مجمع میں ہو رہی ہے، صرف حضرت اسامہ ہیں اور حضور ہیں۔ جو بندہ اکیلے میں ہوتا ہے تو زیادہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے چلے، مجمع ہوتا ہے تو پھر بات کھل کے کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بات مجمع کی ہے اور حضور تنہائی میں کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کی محبت اور مقام حسنین پتا چل رہا ہے۔ اور اسامہ کو بتا رہے ہیں لاڈلا تو بھی ہے لیکن ساری امت میری لاڈلی ہے، تیرے ذریعے سب کو بتا رہا ہوں مرشد یہی ہیں، تم پیارے ہو ان سے، محبت کی وجہ سے میرے اور میرے رب کے پیارے ہو، ان کو چھوڑ کر نہ تم میرے محبوب بن سکتے ہو اور نہ میرے رب کے محبوب بن سکتے ہو۔ فرما اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحبا میں یحبہما، اور ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر۔ یہ محفل محبت پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ محبت کیسے آتی ہے؟ جب بندہ ذکر سنتا ہے، اس لیے حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے پھر پڑھتے ہیں، اوئے ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری تراوی نماز بس ٹھیک ہے، لیکن جہاں حسنین کا مقام ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کا مرشد وہی ہیں، امام وہی ہے، مرشد وہی ہے۔ فرمایا واحب من یحبہما، یا اللہ ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو ان سے نہیں کرتا اسے نہ کر. تو پتہ چلا نماز روزہ زکوٰۃ اپنی جگہ پر, لیکن امامت ان کی محبت کرتی ہے. جو اقبال نے کہا نا, جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جو میرا شوق, جو تیرا شوق, جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ, جو آپ کی محبت, شوق بمانا چاہت, نماز تو میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ امام بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت کے پیچھے پڑھ رہا ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کی, جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. حجاب کا معنی وہ نہیں جو برقع کہتا, وہ نہیں مراد ہے, وہ بھی ایک معنی میں آتا ہے لیکن سمجھانے میں لمبا ہو جائے گا. حجاب یہ تصوف کی اصطلاح ہے, اس کا معنی ہے ایسی چیز جو خدا سے دور لے جائے. ہر وہ چیز جو خدا سے دور لے جائے اس کو حجاب کہتے ہیں. تو حدیث میں تو آتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہی جب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. فرما سجدہ خود سے قریب نہیں کرے گا, یہ سجدہ بھی تیرے لیے حجاب بن سکتا ہے جب ان کی محبت ساتھ میں نہ ہو. یہ تیرا قیام بھی, اب امام شافعی کے نزدیک سجدہ افضل ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ قیام افضل ہے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہے ان بزرگوں کی. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں, وہ قیام ہو یا سجدہ ہو, یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ. قریب اور حجاب یہ دونوں اپوزٹ ہیں, جیسے دوا اور زہر دونوں اپوزٹ ہیں, رات اور دن دونوں اپوزٹ ہیں. اسی طرح قریب اور حجاب یہ دونوں اپوزٹ. حجاب بمانا دوری, اور سجدے کا معنی ہے قریب کے, وہ انتہائی دوری اور یہ انتہائی قریب. لیکن یہ سجدے خود سے قریب نہیں ہوتے. اقبال نے اس کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا, ورنہ منافق بھی تو سجدہ ہی کر رہا تھا نا, وہ خدا تک کیوں نہیں پہنچا؟ فرمایا اس لیے نہیں پہنچا کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب دور لے جائے گا, میرا سجود بھی حجاب. تو یہ وہ محبتیں ہیں, رسول اللہ کی محبت, اور اصل میں حضور کی محبت حضور کی نہیں, یہ اللہ کی محبت ہے. کیونکہ حضور سے محبت اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ ہی کی محبت ہے, اللہ کے لیے ہے. اللہ کو بھول کر اگر کوئی حضور سے محبت کرے گا تو وہ کوئی محبت نہیں, اس نے سمجھا ہی کچھ نہیں. حضور سے محبت, اصل محبت اللہ سے ہے, اور اللہ کے لیے حضور سے ہے, اور حضور کے لیے اہل بیت اور صحابہ سے ہے, اور اہل بیت اور صحابہ کے لیے علماء مشائخ مساجد مدارس اور قرآن سے ہے. تو یہ زینے اور ترتیب ہے جس کے ذریعے بندہ آگے پہنچتا ہے. اگر دماغ حاضر ہو تو اس کو آپ لیں گے تو بے شمار چیزوں کا جواب اس میں آئے گا. اب میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب دیکھیں حسنین کا مقام, یہ میرے سامنے نسائی شریف ہے, کتاب الصلاۃ, حضرت عبداللہ بن شداد اس کے راوی ہیں. وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں, شداد بن عوف سے, کہتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء, حضور ایک دفعہ تشریف لائے عشاء کی نماز کے لیے, وہ حامل حسنا و حسینا, حضور نے عشاء کے لیے آ رہے ہیں اور دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور مسجد میں آ رہے ہیں. مسجد میں بچے نہیں لائے جاتے, یہ مسئلہ ہے. مسجد میں پاگل دیوانے بچوں کا داخلہ بند ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ اگر پیشاب کر دیں, یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور واضح مسئلہ. دیوانہ پاگل مسجد میں نہیں آ سکتا, مسجد کی انتظامیہ اس کو روکے گی, کیونکہ وہ آ کر کوئی گندگی پھیلا دے, یہ شرعی حکم ہے. نہیں روکے گی تو انتظامیہ گناہگار ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈانٹ رہے ہیں, ہم نے کہا تو کرسی لے لے تو نہیں ڈانٹیں گے, کیونکہ کرسی ہے تو پھر وہ حکم ہم پر بیان کرنا ضروری ہے. تجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں میرے بھائی, وہ شریعت کے حکم کے لیے ہے. تجھ سے کوئی نفرت تو نہیں ہے, الیاذ باللہ, کوئی بغض تو نہیں ہے. تو کرسی لے لے ہماری, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے تو نہیں بولیں گے, کیونکہ ہمارا فرض ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کبھی نکاح کے مہر پر ایسی بات کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کریں گے, بالکل کریں گے. آپ کو اگر برا لگ رہا ہے اپنی اصلاح کریں, آپ کریں گے, کیونکہ جو شریعت کے لیے ہلکا پن ہوگا تو یہ کرسی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہاتھ چموائے, اللہ کا حکم بیان کریں. اللہ ہمیں کبر سے بچائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. تو بچے کو مسجد میں لانا, دیکھو یہ بتا کر, بچے کو مسجد میں لانا جائز نہیں. مسجد میں دوڑ رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, چیزیں گرا رہا ہوگا, تو منع کر دیا. پاگل کو منع کر دیا, دیوانے کو منع کر دیا. ایسا شخص جس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, منع کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے بچے ہیں جی جن کو صاحب شریعت رسول اللہ خود لا رہے ہیں؟ او بتا رہے ہو تمہارے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میرے زہرا کے بچے ہیں اور میرے علی کے بچے ہیں. فرق دیکھیے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ میں نے کہا جس دن حلال کھانا کھائے گا نا تو پتا چل جائے گا حسین کون اور حسن. میں یہیں تک حلال کھانے تک ہی رکتا ہوں، آگے نہیں جاتا. میں نے کہا بس یہیں تک بھی اگر کرے گا تو کام تیرا بن جائے گا. دیکھ کیا فرمایا، اس حدیث کو اس مسائل کے ساتھ آپ سنیں. بلکہ ماں بھی گھر میں اگر نماز پڑھتی ہے تو دروازہ بند کر دیتی ہے کہ بچہ آ کر اس کی توجہ ہٹائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور حضور دروازے کھولتے ہیں کہ حسنین آ جائیں، کیونکہ یہ توجہ نہیں ہٹاتے، ان کی طرف توجہ کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ اور ہیں جن کی طرف توجہ کرنے سے خدا نہیں توجہ کرتا، یہ وہ ہیں جن پر توجہ کرنے سے خدا توجہ کرتا ہے. جو ان کی مقام پر توجہ نہ کرے، خدا مسجد میں بھی بلا کر، خانہ کعبہ میں بلا کر، ممبر پر بلا کر توجہ نہیں کرتا، خدا کی قدرت توجہ نہیں کرتی. تو بخدا خدا کا یہی ہے در. تو حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، میں ساتھ میں حدیث اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تشریح بھی ساتھ میں ہو تاکہ اس کا مضمون سمجھ جائے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء، حضور اپنی عشاء کی نمازوں میں سے ایک نماز میں مسجد تشریف لائے. وہ حامل، حضور اٹھائے ہوئے تھے، حسنن و حسینن، ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، حضور سید عالم اٹھائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور آگے امامت کی جگہ پر تشریف لے آئے. فوضعہ، دونوں کو بٹھا دیا مسلح کے ساتھ، بیٹھ جاؤ ادھر، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہی شریعت ہے. فرما بیٹھ جاؤ ادھر. ثم کبرا، اور حضور نے نماز شروع فرمائی، للصلاۃ، نماز شروع کر دی حضور نے. فسجد، حضور سجدے کی طرف چلے گئے. جب حضور نے سجدہ فرما، فسجد بین ظہران صلاتی سجدتن اطالها، اللہ اکبر، حضور نے تکبیر پڑھی، نماز کو شروع کیا، اور نماز کے دوران حضور سید عالم نے ایک طویل سجدہ کیا، اور طویل سجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضور نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں قال ابی فرفعت رأسی، تو میں نے، کہتے میں حضور کے پیچھے تھا اور میں نے جو ہے وہ سر اٹھا کر، وہ کہتے شداد نے کہا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ فَإِذَا السَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی، میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو یہ شہزادے دونوں حضور کی پیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سوال، وہ صحابی دیکھ، وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا اتنا لمبا سجدہ ہے، تو میں کوئی خدمت کے لیے پہنچوں تو سر اٹھا کر دیکھا تو کہا حضور لمبے سجدے میں ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ سوار ہیں، پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ساجدن ورجعت الى سجودی، پھر کہتا میں جلدی سے خود بھی سجدے میں چلا گیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز کو ختم کر دیا، قال الناس، صحابہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سجدت بین ظہران صلاتک سجدتا اطلتها، یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں سجدوں کے درمیان اتنا لمبا سجدہ کر دیا، حتی زننا، ہم تو گھبرا گئے، خطرے کا دور ہے، دشمن منڈلا رہے ہیں. صحابہ تو وفادار ہیں نا جی، کہتے ہیں صحابہ ٹھیکیدار ہیں، میں نے کہا صحابہ وفادار اور چوکیدار ہیں، جنہوں نے دین پر پہرا دیا ہے. اب آپ دیکھیں صحابی کیا کہتا، حتی زننا، حضور ہم گھبرا گئے اور ہمیں خیال آنے لگا، انہو قد حدث امرن، کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا. پانچ دفعہ تسبیح، دس دفعہ سبحان رب العالی، پندرہ سبحان، بیس سبحان رب، تیس سبحان رب، چالیس سبحان رب العالی. تو کہا حضور ہم تو گھبرا گئے کہ کوئی حادثہ پیش آیا. او انہو یوحا الیک، یا لگتا ہے آپ پر سجدے کی حالت میں جبریل وحی شروع کر دی ہے اور وحی آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قال ذلک لم یکن، نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور پھر سجدہ کیوں لمبا ہوا؟ وہ نہیں بتا رہے جنہوں نے دیکھا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور جو اٹھے نہیں تھے نا وہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ پھر آپ کیوں؟ فرما ابنی ارتحلنی، ارے کیا بتاؤں، وہ میرا بیٹا جو ہے نا حسن، وہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میری پیٹ کے اوپر بیٹھ، ارتحلنی، سواری کر رہا تھا، تو اتار دیتے، فرما ایسے اتار دیتے، حدیث کے الفاظ نہیں، میں سے معنی بیان کر، کیونکہ بچہ جب ماں کو پریشان کرے تو ہاتھ ادھر کر کے اس کو ہٹاؤ، کہو تمہارے بچے ہیں، کہ حضور کی گردن کس کی، نماز کس کی؟ حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو، مقام احسان، انت عبد اللہ کانک ترا، عبادت ایسے کرو اتنے کانسنٹریشن سے، اتنی توجہ سے، اتنے انہماک سے، اتنا دھیان لگا کر، سب کو چھوڑ کر، کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَهُوَ يَرَاكَ، اگر یہ خیال اتنا پختہ نہ ہو تو ہر بندے سے قریب میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، سارے دھیانوں سے آوازوں کو ہٹا کر، کان کو بہرا کر کے، ذہنوں کو غافل کر کے، ایسے نماز پڑھو جسے خدا تم دیکھ رہا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور سب سے کامل نماز تو حضور کی ہے، تو سرکار کی نماز میں استحضار کتنا ہوگا، پتا چلا یہ ساری چیزیں احسان ہی کے درجے میں آتی ہے، احسان کے خلاف نہیں، ان کی طرف توجہ لگانا، وہ رب کو راضی ہی کرنا ہے، فرما ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میرے کندھے پر سوار ہو گیا، فکرہ تو، حضور فرماتے میں نے اس بات کو برا جانا، میں نے اس بات کو نماز میں اچھا نہیں سمجھا، اور یہ سارے خیال نماز میں آ رہے ہیں، ان کے نزدیک حضور کا خیال آیا تو نماز جاتی ہے، اور یہاں حسنین کے خیال میں حضور پوری نماز کو مکمل فرما رہے ہیں، امام الموحدی جناب سید عالم، امام المتقین، سید الانس والجن، اللہ کے سب سے کامل عارف، بعد از خدا بزرگ تہی، قصہ مختصر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رسول اللہ فرماتے فکرے ہے تو، مجھے یہ خیال بہت برا لگا، کیا برا لگا یا رسول اللہ؟ فرما وہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، وہ میرے کندھے پر سوار ہو گیا، تو مجھے یہ خیال بڑا پسند نہیں آیا، کیا پسند نہیں آیا؟ کہ ان رجلہ، کہ میں ذرا سر کو جنبش دوں اور اس بچے کو ہٹاؤں اور جلدی تھوڑا کروں، پیچھے نمازی کھڑے ہیں، جلدی کروں، فرما یہ خیال مجھے برا لگا، کہ ان رجلہ حتی یقضی حاجتہ، یہ بات میرے دل نے پسند ہی نہیں کی کہ میں جلدی سے سر اٹھاؤں، اور حسن کا کھیلنے سے دل ہی نہیں بھر رہا، حسن کا سواری سے دل نہیں بھر رہا، حسن کا کھیلنے سے دل نہیں بھر رہا، اور میں سر کو اٹھا لوں، یہ ہے امام حسن مجتبی، جن کی شان ہے کہ جن کے کاندھے پر، جو رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب، جو اصل واسطہ ہے اللہ کی معرفت کا، اصل واسطہ ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے، فرمانا کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، یہ حضور کی ذات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ مرتبہ حضور نے اسامہ کو بتایا، اور نماز کے ذریعے بتا دیا کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، نماز بھی سنی کی بڑی زبردست ہے، نماز پڑھتا ہے تو چن چن کے انما یرید اللہ جب لاتا ہے تو پنجتن پاک کی یاد میں پوری نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ازواج مطہرات کے احترام میں، صحابہ کے احترام میں، اور جب بیٹھتا ہے اتحیات کے اندر، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جالیوں تک اپنی توجہ لے جاتا ہے، وہاں سے توجہ لے جانے کی اس میں جرت ہی نہیں ہے، والا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین، سرکار کا خاندان، ازواج مطہرات، ماں سیدہ عائشہ، ماں سیدہ خدیجہ، ماں سیدہ ام سلمہ، ماں سیدہ حفصہ، ان کو سرکار کی ساری شہزادیاں، بالخصوص سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین، مولا مرتضیٰ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ان سب کو، حضرت عثمان، کیونکہ حضور کے داماد ہیں، داماد بھی اہل بیت میں خاندان میں ہوتے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں تصور کر کے کہتا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو تعریف اور تعظیم کے نذرانے بھیج اپنے فضل سے ہمارے آقا جو اس ہرے گنبد میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا نا, اب یہ موضوع میرا آگے آئے گا کہ یہ درود جو پڑھ رہا ہے نا تو نماز, یہ انشاء, یہ خبر نہیں, یہ انشاء ہے, انٹینشن انداز میں پڑھے گا جیسا تو بول رہا, یہ نہیں. وہ کہتے یا تحیات للہ وسلم, وہ تو واقعہ جو ہے وہ حضور جب معراج میں گئے تھے نا تو اللہ رب العالمین کے حضور نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام تعریفیں اور تمام حمد و پاکیزگی کا مستحق میرا رب ہے. تو رب نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر اے میرے حبیب آپ پر سلام ہو. یقیناً یہ معراج میں ہوا ہے, لیکن نماز حکایت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں, اپنی نیت سے کہو گے. تو نماز انشاءن ہوتی, انٹینشن, یہ حکایتن نہیں ہے کہ جو بات کسی قریب, ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی, ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہاں پر بندہ اپنی نیت سے یہ بات کرتا ہے, تو جب حضور پر سلام پیش کرتا ہے تو باقاعدہ امام غزالی, علامہ عینی, علامہ ابن حجر اسقلانی, بخاری کے سارے شارح لکھتے ہیں, اس وقت وہ خود کو حضور کے ناز قدس میں محسوس کرے, ہبڑ دھبڑ میں نہ پڑے, خود بیٹھے وہ پہنچ کہاں گیا ہے, اور خود کو اس ناز میں پہنچا کر پہنچے. سب سے پہلے تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں خود کی رسائی کو پیش کرے, اس بارگاہ میں جہاں انوار و تجلیات ہی اسے نظر آتے ہیں, تو وہ رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہے التحیات للہ, ساری تعریف ہے میرے رب کے لیے, ساری ثنا میرے رب کے لیے, التحیات للہ. بیان کرنے کے بعد پھر وہ توجہ لے جائے حضور کی بارگاہ میں کہ وہ گنبد کے سامنے موجود ہے, اور پھر کہے السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو اے میرے پیارے نبی آپ پر. پھر وہ اصحاب نے یہ بھی کہے آگے چل کر وعباد اللہ الصالحین, پھر غوث پاک کا بھی تصور کریں, خواجہ صاحب کا بھی کریں, ابو بکر صدیق کا کہہ لے, پہلے ولی تو وہی ہے نا, پہلے غوث اعظم وہی ہیں, ابو بکر صدیق کو تصور میں لائے, حضرت عمر کا نام لائے, حضرت عثمان کو لائے, مولا علی کو لائے, صحابہ کو لائے, سارے ولیوں کو لائے, پھر اپنے مرشدوں کو لائے. کہ لگے یہ کیسے لے آؤ, تو میں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے سارے عباد اللہ صالحین, اللہ کے سارے صالح ولیوں کو سلام پیش کر, ابے تو مزار پر جا کر سلام نہیں کرتا, خدا تجھے نماز میں بٹھا کر سارے ولیوں کو سلام کروا رہا ہے. صالحین کا معنی ولی نہیں تو نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, اور عباد کا معنی کہ خدا ہوتا ہے. فرمایا تیرے ولی بندوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور ہنسنا نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, معاذ اللہ, شریعت کا مسئلہ ہے. اس وقت وہ نیت کرے کہ یہ سارے جو تیرے نیک بندے جو یاد آ رہے ہوں, وہ نیت کر کے جناب, یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خود تم نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خامخواہ اسٹوری کی نیت سے نہیں پڑے گا, انشان پڑے گا کہ جتنے فرشتے ان کو سلام, جتنے بیٹھے ان کو سلام, جو ہیں سب کو سلام. تو میں نے کہا جب سب کی نیت تو کر لیتا ہے تو غوث پاک کی, چار یار کی, پنجتن پاک کی نیت میں شرک کیسے ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. آگے چلیے حدیث پاک میں اس وقت امام حاکم سے, جس کو امام حاکم نے اس کی تصحیح کو بیان کیا, راوی کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ پر راوی بہت بھونکتا ہے. میں نے کہا کالو تم نے جتنے جھوٹ بنائے ہیں نا اس سے زیادہ سچ رسول اللہ سے اہل بیت کے لیے ابو ہریرہ لے کر آئے. کس کو کیا پتا تھا سیدہ زہرا پاک کا کیا مقام ہے, مولا علی کا کیا مقام ہے, حسن. یہ حضرت ابو ہریرہ, اللہ ان کی قبر شریف پر ہزاروں رحمت اتارے, کہتے ابو ہریرہ حدیث سے گھڑتا تھا. میں نے کہا وہ ابو بصیر یا کولینی نہیں تھا, وہ صحابی رسول تھا. کہتے اتنی حدیثیں یاد کیسے ہو گئی. میں نے کہا جب تیرا غائب آ کے بتا سکتا ہے, وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ان کو تو حضور نے سامنے کہا تھا بچھا چادر. انہوں نے کہا کہ انی سمعتو منک حدیثا کثیرا فانساہ یا رسول اللہ, حضور میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا بچھا چادر, انہوں نے اپنے کندھے کی چادر کو بچھا دیا. سرکار دو عالم نے بلا تشبیہ میرے ہاتھ اس لائق نہیں, حضور نے اس طرح لب بنایا جیسے دعا کرتے ہیں, اس طرح لب بنا کر ان کی چادر میں ڈالا. فرما اب سوترے دانت سینے سے لگا, لگا سینے سے چادر, اور چادر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ اختیار تکوینی, یہ اختیار تکوینی, نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن دیا جا رہا ہے وہاں سے سب کچھ, آٹا دال صابن یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ تو تشریح طریقے مادی چیزیں, یہاں وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا بھی اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا اٹھا، چادر میں کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا. پھر وہ کہتے فما نسیتو شیئن بادا او کما قال، فرماتے اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا. میں نے کہا بے یہ کالے جبے اور پنکھے پہ چپکنے والوں کو چھوڑ، یہ حضور کو دیکھ، حضور نے یہ خیرات عطا فرمائی ہے. صحابی پر بک بک کر کے تو بتاتا ہے کہ تو نام صرف حضور کا ایسے ہی لیتا ہے، اگر حضور سے محبت ہو تو. ابو ہریرہ تو خود سے کوئی شان نہیں رکھتے، ہم ان کی شان کو جو مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اصلاً ہم صحابہ کو جو مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. جب حضور نے ان کو مقام دے دیا، حضور نے حافظہ دے دیا ان کو، کیا دے دیا بولیے، حافظہ دے دیا. تو پٹیاں کندھے پر باندھ کر کچھ عقیدہ رکھ رہا ہوتا ہے، سر پر باندھ کر رکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کپڑے سے ہوتا کیا نہیں ہوتا، یا تو حضور براہ راست فیض پر موجود ہیں. مانگیں گے، اور ابو ہریرہ بھی کریں مانگیں گے مانگے جائیں گے. او بھائی حافظہ کوئی مانگتا ہے؟ حافظہ مانگنے کی چیز ہے، وہ کوئی دکھتا ہے آپ کو حافظہ میموری، یہ کوئی دکھتی ہے کہ پکڑ لیں آپ اس کو؟ ابو ہریرہ کہتے چپ کرو بے، ہر چیز مانگے مانگیں گے مانگ. میرا امام اس کی ترجمانی کرتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے جذبات کی ترجمانی امام نے کی ہے، مانگیں گے اور ہمیں جواب دیتے ہمیں نہ سکھاؤ، ہم جانتے ہیں، مانگیں گے مانگیں گے. فرمائے مانگیں گے مانگے جائیں گے، اور سن منہ مانگی پائیں گے، اور پائی آپ نے. حضور یاد نہیں رہتا، سرکار نہیں کہا جا کے بادام کھاؤ، کوئی چار مغز لو جو اس کا سبب ہے دماغ کو تیز کرنے کا. مانگا کیا وہ چیز جو کوئی نہیں دے سکتا؟ حضور نے فرمایا چادر بچھا. پھر وہ اس طرح بھی ڈیلیور ہو سکتی تھی، لیکن فرما پھر بھی واسطے بیچ میں رکھتے ہیں تاکہ کچھ رکھا جائے. فرما بچھا چادر، یہ بھی ایک موضوع بڑا انیک ہے. اور چادر میں آپ نے بظاہر ہاتھ خالی ہیں، لیکن جو چیز منتقل ہو رہی ہے وہ بڑے سے بڑا سخی بڑے سے بڑا کامل نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. حضور سید عالم نے ڈالا، اور وہ اور میں، آپ نے کہا میں کبھی بھولا ہی نہیں یہ مقام ہے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی یار، اور یہ حدیث خدا کی قسم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، لیکن اللہ نے جو تھوڑی سی سانس دے دی نا، تو حضور کی ثنا میں یہ بات پڑھنے کی توفیق اللہ دے، اور آپ کو سننے کی اور مجھے سننے کی. اور اللہ تو گواہ ہے یہ حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تم نے جو زندگی دی ہے نا، اس کا بہترین مقصد یہ ہے کہ تیرے حبیب کی شان بیان کرے. کیوں؟ میرا امام کہتا بریلی سے دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. حضور سید عالم حجۃ الوداع کا حضور نے حج فرمایا. ہمارا مدرسہ تھک گیا ہے، لیکن تھوڑا اور انتظار کر لیں، بس تھوڑی سی بات توجہ کرنا، بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ اس تھکن پر اور اجر عطا فرمائے. تو مجموع زوائد میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر تشریف لے گئے، آپ بھی حج پر گئے ہوں گے، ذرا تصور باندھے تو آپ کو مزہ آئے گا. سرکار نے جب شیطان کو کنکری ماری نا، جمرہ عقبہ کو جو پہلے دن پہلے دس کو ایک شیطان کو مارتے ہیں، پھر گیارہ بارہ کو تینوں کو مارتے ہیں، اللہ ہمیں لے جائے بارہ، اور ایک کنکری پر اجر پتا ہے کیا؟ ایک کبیرہ گناہ معاف، ایک کبیرہ گناہ معاف. اور کنکری مارنے کا اجر یہ ہے جیسے اس نے بنو ہاشم کے کسی آزاد بندے کو کسی نے غلام بنایا ہو، ایسے کئی سو غلام آزاد کرے ایک کنکری پہ ثواب. کوئی عام خاندان کا نہیں، بنو ہاشم خاندان. بندہ تھک کتنا جاتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، چلتا ہے وہ، پسینہ ہوتا ہے. تو حضور نے جب کنکری مار کر فارغ ہوئے تو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، بڑی عمر کی خاتون تھی، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا. حضور سید عالم نے جب دیکھا وہ عورت ہچکیوں سے رو رہی ہے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میرا بچہ ہے وہ اپاہج ہے، ڈسیبل ہے، اپاہج ہے، اب نارمل ہے. حضور جب چھوٹا تھا تو میں اس کے ساتھ صفائی کا کام کر لیتی تھی، اب بڑا ہو گیا اتنا ہو جائے کہ اپنے آپ کو سنبھال لے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں بڑے حکیم ہیں فیزوتھراپی کرنے والے ہیں، جاؤ ان سے کراؤ، بلکہ اس وقت ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں، حدیث کے الفاظ ہیں، پتھر کا پیالہ تھا اور اس میں حضور کو پانی پیش کیا، خدا وہ منا لے جائے اور وہاں یہ حدیث ہم یاد کریں، بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے جب وہاں پڑھتا ہے نا. لیکن ہو کوئی خوشکا دو ساتھ نہیں، عاشق کوئی ساتھ خوشکا، خوشکا اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، آپ کا ذوق برباد کرے گا. کوئی عاشق آپ کے ساتھ ہو تو سارا رات منا روتے میں گزرتی ہے پھر، اور منا جیسے پھر کوئی رات ہی نہیں ہے. تو حضور کی خدمت میں جو پتھر کے مٹی جیسا مٹی کے پیالے ہوتے ہیں، اس طرح پتھر کا پیالہ تھا حدیث میں وہ دیا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، اس عورت کی فریاد سن رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. جب اس نے رو کر کہا حضور اتنا ہو جائے، خود کو سنبھال لیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس کو اٹھا بٹھا نہیں سکتی، بس ادھر سے حضور نے منہ سے اپنے دہنے مبارک سے پیالے کو ہٹایا اور کہا دو تمہیں بچے کو پلاؤ، اپنے بچے کو پلاؤ. تو ساتھ میں دوسری ایک عورت بھی کھڑی تھی، اس نے بھی اپنے لیے مانگا کہ کچھ میں لے لوں، فرمایا لے لو. اب وہ عورت کہتی ہے کہ جب میری ایک زمانے میں اس سے ملاقات ہوئی، اس خاتون سے، کہا کیا ہوا تیرے دیوانے بچے کا، کہا جس وقت میں نے پانی پلایا خدا نے اس کی عقل میں وہ زور عطا فرمایا کہ ہمارے بستی والے کہتے اتنا ذہین بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ اس حدیث کے تحت جو دلوں میں جائز مرادیں آپ کی اور میری ہیں، اللہ سب کو مرادے اپنے محبوب کے صدقے. قادر مطلق اللہ ہے، اپنے محبوب کے ذریعے اس فیضان کو جاری کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ، مل کر کہو رضی اللہ، کالے کو بڑی مرچی لگتی، بولو رضی اللہ، رضی اللہ وسلام اللہ علیہ. بھائی سب پر سلام ہے، سب پر سلام ہے، سارے اہل بیت پر سلام ہے، سارے صحابہ پر سلام ہے. کہتے نہیں ان پر سلام اللہ علیہ نہیں بولنا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تو ان کے لیے پھر عصمت کا عقیدہ رکھتا ہے نا، تیری چوری پکڑی گئی. کہتے کہ سب کو سلام کر سکتے ان کو نہیں کرتے. میں نے کہا صحابی کو نہیں کر سکتے، قرآن تو کہتا ہو الذی یصلی علیکم، کیا کرو گے اس آیت کا. لیکن میرے دوستو بزرگو، ہم چڑھا نہیں رہے ہیں، شیعہ والا عقیدہ نہیں رکھنا سنی اگر ہے، عصمت کا عقیدہ نہیں رکھنا، پھر سلام پڑھ تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر کب پتا چلے گا؟ جب وہ سلام تو اوروں پر بھی پڑے گا. میں کبھی کہتا ہوں تو میرا کلپ کاٹ لیتے ہیں، ابو بکر علیہ السلام میں کہتا ہوں تو چڑھ کے میرا کلپ کاٹتے ہیں. میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ تقریر تو یہ کر رہا تھا طاہر کہ جب السلام علیکم ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، ان کو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا جب ابو بکر کو کہا تو تیری اندر کی شیعت جاگی. میں تو مولا علی کے لیے بھی اس حوالے سے کہنے میں جائز ہوں، لیکن جب تو بیلنس کر کے سب کہے تب پتا چلے کہ تیری نیت سلامتی ہی کی ہے، عصمت کی نہیں ہے، معصومیت کی نہیں ہے. یہاں عصمت لفظ معصومیت کی نہیں ہے، اور وہ اہل سنت کا مذہب ہے. گالی دیتے رہو جو دینا میدان محشر میں ہوگا، ہم نے یہی پڑھا اپنے بزرگوں سے، مر جائیں گے یہی کہیں گے بس. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاہ حسن وحسین ہذا علی عاتقہ وہذا علی عاتقہ وہو یلثم ھذا مرۃ ویلثم ھذا مرۃ. کیا حدیث ہے! ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، او حضور آ رہے، اس کندھے پر بٹھایا حسن کو. اب منظر آپ ذہن میں لاؤ یار، اور ادھر بٹھایا حسین اور حضور چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ذرا مریدوں تم پکڑو بچے کو، فرما میں پکڑوں گا، یہ خود مرشد ہے، ان کو کون اٹھائے گا؟ ان کو وہی اٹھائے گا جو اصل مرشد ہے. سرکار دو عالم نے اپنے کندھے، وہ تو نماز کا واقعہ تھا نا، اب سب کے سامنے سرکار یہاں کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. اب کندھے پر بٹھا رہے ہوں گے تو ان کی ٹانگیں حضور کے سینے پر نہیں لگ رہی ہوں گی، ان کے پاؤں حضور کے بدن پر نہیں لگ رہے ہوں گے. یہ لاڑ، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ دیکھیے. اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے کندھے پر اٹھایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام حسن ایک کندھے پر تھے، ذوق لیجئے، اور امام حسین دوسرے کندھے پر تھے. تو سکھائے گا اہل بیت کی محبت ہمیں؟ توبہ توبہ. جن کا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، لے آؤ نا اپنے مرثیوں میں سے وزنی شعر کوئی لے آؤ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ. اس آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. میرا امام کیا لکھتا ہے؟ فرمایا وہ حسن مشتبہ سید الاسخیا، وہ حسن مشتبہ سید الاسخیا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیں کیسی اس حدیث کو یہاں پر آپ نے جمع کیا. فرمایا وہ حسن مشتبہ، وہ حسن جو خوبصورت ہے، حسین ہے، مشتبہ چنے ہوئے ہیں، سید الاسخیا، او ہو وہ سخیوں کے، فیاضوں کے، جوادوں کے سردار ہیں. جتنے جواد اور سخی بانٹتے ہیں انہی کے خزانے سے لے کر بانٹتے ہیں، میرا امام کہہ رہا ہے. فرمایا کہ وہ حسن مجتبیٰ جن کو چوز کیا گیا ہے، لیا گیا، قدرت نے ان کو لیا ہے لوگوں میں سے، سید الاسخیا جو سخیوں کے، مہربانوں کے سردار ہیں، راکب دوش عزت، اس عزت والے محبوب کے کندھے پر سواری کرنے والے حسن پر لاکھوں سلام. کہ راکب دوش عزت، دوش فارسی میں کہتے ہیں کندھے کو، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. حضور سید عالم کے وہ عزت اور مبارک کرامت والے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرنے والے وہ حسن جو چنے ہوئے ہیں اور سخیوں کے سردار ہیں اور عزت والے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ سواری کرتے ہیں، ان پر سلام ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلو ختم کرتے ہیں، ابھی لنگر بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک کاندھے پر حضرت امام حسن تھے اور دوسرے کاندھے پر امام حسین تھے، آپ دونوں کو باری باری چومتے تھے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک کاندھے پر حسن ہو، دوسرے پر حسین ہو، حضور کے چومنے کا انداز کیسا ہوتا ہوگا؟ کیسے اپنی جانب جھکاتے ہوں گے اور کیسے اپنا چہرے مبارک اٹھاتے ہوں گے؟ ریش مبارک سے تو حضور کا گلا مبارک، سینہ مبارک نظر آتا ہوگا. اس بے قراری جو ظاہر ہو رہی ہے، بے قراری کے لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرما اس طرح حضور دونوں کو کندھے پر بٹھاتے اور حدیث کے الفاظ ہیں وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى الْإِنْتِهَا إِلَيْنَا. ایسا نہیں ہے ایک دفعہ چوما، فرما حضور وہاں سے آ رہے تھے، کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کو، یہاں تک کہ حضور ہم تک پہنچ گئے اور یہی کر رہے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہے نا، فرمائے ہوا یلسم هذا مره، حضور ایک دفعہ ان کو کندھے پر بٹھائے چومتے ہیں، ایک دفعہ حسین کو چومتے ہیں، ایک دفعہ مولا امام حسن کو چومتے ہیں. فرمایا حتا انتہا الینا، ہم تک آنے میں حضور آ رہے تھے، ایک دفعہ چوم کر نہیں چھوڑا، چومتے ہی رہے، چومتے ہی رہے، چومتے ہی رہے، چومتے ہی رہے. سبحان اللہ، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ یہ شعر میں بھی نعت کا الیڈنس کو میں امام حسن امام حسین کے لیے منقبت میں پڑھتا ہوں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ جو بندہ موت اور آخرت اور ان کی غلامی کو یاد رکھے تو وہ کہتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اعلی حضرت نے ایسے تو اشعار نہیں لکھے، فرمایا یہ ساری حدیث امام کے نظروں میں ہیں، وہ تو امام الحدیث ہیں. فرمایا وہ یلسم هذا مرتن ویلسم هذا مرتن، ایک دفعہ ادھر چومتے، ایک دفعہ ادھر چومتے، چومتے 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 چومتے، بار بار چومتے، حتی انتہا الینا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے. فقال رجل، تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ انک تحبہما، حضور آپ ان دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اب حضور نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسامہ کو دیا تھا وہ، سنا آپ نے، ادھر کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا فقال من احبہما فقد احبنی، اے جو ان کو چاہتا ہے وہی مجھے چاہتا ہے. تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں ان کو چاہتا ہوں، تو سن، جو ان کو چاہتا ہے وہی مجھے چاہتا ہے. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان کو ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض کیا. خدا نہ کرے ہم یزید کی طرفداری کریں، خدا نہ کرے ہم امام کے قاتلین کی طرفداری کریں، الیعوذ باللہ. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے یہاں پر بیان کر دیا. میرے دوستو بزرگو، ابھی تو میں امام حسن کی زندگی پاک کا وقت ہی نہیں ملا کہ میں پڑھوں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داست، بے ادب گستاخ کالے کو سنا دے اے حسن. موجودہ دور میں اس طرح شعر پڑھا جائے گا. کہتے نہیں ہمارے وہاں بڑی رات کو یہ تقریر نہیں ہوتی. میں نے کہا لڈوؤں کو بلاؤ، ہم نے اپنے اکابر کو ایسی تقریر کرتے ہوئے دیکھا، نہ وہ لیلۃ القدر بدلے گی اور نہ ہمارا انداز بدلے گا. آپ اس کو اپنے اوپر نہ لینا، اس حقیقت پر پہنچے، ہم طنز کسی پر نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو جو ان سے محبت نہیں کر رہا ہاتھ اس پر صاف کیا جا رہا ہے، بیزاری آپ پر کیوں آ رہی ہے؟ تو پتا چلا آپ نے صرف جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا عشق رکھا ہوا ہے، حقیقی عشق آپ کے اندر نہیں ہے، تو شرم کرنی چاہیے۔ غور کیجئے یہاں پر کیا فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آپ کی زندگی مبارکہ، کیا کہا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن۔ میں نے کہا پیر صاحب سیٹھ صاحب اگر یہ علماء رد کرنے والے نہ ہونا تو یہ تمہارے آستانے سارے بد مذہب ہو جائیں۔ سب سے بڑی عقل مندی ہی یہی ہے، خدا نے یہ نہیں کہا سب تک اپروچ کرو، خدا نے یہ کہا سب کو ٹھیک بات کرو۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے میں چند جملے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک تقریباً جو ہے وہ تفصیل سے ایک کے بعد ایک اتنی مبارک حدیثیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں میرے سامنے موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمانا کا ارادہ فرمایا، ارادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی مرضی مبارک کے بغیر روح مبارک حوالہ نہیں ہوئی، یہ بھی سنی کا مزاج ہے، سوچتا بھی ہے تو کمال سوچتا ہے، یہ میرے امام نے سوچا، اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، عام مومن کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وما ترددت عن شيء نافع، کتاب الرقاق وہ حدیث کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے نا حدیث، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سنتا، اس کا آخری جملہ جہاں یہ حدیث ختم ہوتی ہے آخری لائن یہ ہے، اکثر ہم اتنی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، جس سے زبان بن جاتا ہوں، میرا بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، لیکن اگر پوری حدیث ہم پڑھیں نا تو آخری جملہ جہاں یہ حدیث ختم ہوتی ہے وہاں یہ جملہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله، مجھے کسی کام کے کرنے میں سوچو بچار نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ترددی، اب یہ بڑا متشابہ جملہ ہے، ترددی عن الموت المومنے، میں اس کو یوں انداز میں کہتا ہوں کہ میری قدرت تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے، جس کو بظاہر یہاں تردد کے معنی سے کہا گیا، کس چیز کے لیے مولا تو قادر مطلق ہے، فرما جب کسی محبوب کی روح نکالنی ہو، کسی نے آواز لگائی ایسے تو قادر ہے کھینچ لے، کہا کھینچی تیری جائے گی، ان کو راضی کیا جائے گا، کھینچی تیری جائے گی، ان کو راضی کیا جائے گا، حدیث کے الفاظ ترددی عن الموت المومنے، جب کسی محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو قدرت تردد کرتی ہے، تردد کا وہ معنی نہیں جو میں اور آپ لیتے ہیں روزمرہ، یہ سمجھانے کے لیے ہے، توقف کرتی ہے، کس معنی میں مولا، فرما ہوا یکرہ الموتا وہ انا اکرہ مساتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، نہیں جاؤں گا، پر میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، اب جب تک وہ راضی نہیں ہوگا روح نہیں نکلے گی، تو مجھے بتائیے جناب یہ مقام ہے، تو جناب یہ سارا کرم مومن کو کیسے ملا، حضور کے صدقے ملا، حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، ہنسیے گا مت یہ رسول اللہ، کیونکہ وہ بھی رسول ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، جب موسیٰ علیہ السلام نکلے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور آپ فرعون کی طرف سے نکلے اور ایک جگہ بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کر آپ کی روح لینے کا ارادہ کیا، تو آپ نے تھپڑ، وہ آئے تھے انسانی شکل میں، تو آپ نے جب مارا تھپڑ تو ان کی آنکھ پھٹ گئی، وہ رب کے پاس پہنچے، راوزی اس حدیث پہ بہت ہنسا ہے، میں نے کہا ماننے پر آؤ تو خدا کی انگلیوں میں علی کی انگوٹھی مان لو، الحیاذ باللہ، اور جب بات صحیح ڈھنگ کی ہو تو کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، میں نے کہا بری ہے تمہارا کارخانہ ان روایتوں سے بھرا ہوا ہے، ہاں غور کرنا مجلسی نے کوئی چھوٹی چھوٹی روایت نہیں لائی ہے، ایسی لائی ہے پتہ نہیں کیا کھاتا تھا، سوچتا لمبا لمبا تھا، جو سوچتا تھا وہی لکھ ڈالتا تھا، اب آپ کے ذہن نازو کے لائیو پروگرام آپ کر رہے ہیں، ورنہ میں کچھ باتیں آپ کو اس کی کتاب حیات القلوب سے پڑھتا، لیکن غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ بات کی تو آپ نے تھپڑ مارا، رب کے پاس گئے کہ مولا وہ تیرے کلیم نے تو تھپڑ مارا، اللہ نے آنکھ واپس کرائی، فرما جا کر کلیم سے کہو جو سامنے بیل کھڑا ہوا ہے اس کے بدن پر ہاتھ رکھیں، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، حضرت اسرائیل نے آ کر کہا، حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا، کا اس کے بعد موت ہے. فرما اچھا اب دیکھو راضی کیا جا رہا ہے, تو فرما بس ابھی لے لے لیکن یہاں نہیں. کہ کہا کہ وہ اللہ فلسطین کو آبادی عطا فرمائے, اللہ فلسطین کو وہ مقدس زمین جہاں پر حضرت موسیٰ آرام فرما رہے ہیں, کثیف احمر بالکل مسجد اقصا کے قریب. فرما وہ سرخ ٹیلے والی جو جگہ ہے نا وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. فرما ہاں, فرما بس ادھر پہنچ جاؤں تو میری روح تو لے لینا. آپ وہاں پر گئے اور امام بخاری نے اس حدیث کو جو بخاری میں لیا کئی جگہ پر لیا, ایک جگہ پر جب لیا تو وہاں پر چیپٹر مانا کہ من احبا ان یدفنا فی ارض المقدسات, جو بندہ یہ چاہے کہ وہ مقدس زمین میں دفن ہو. امام بخاری بھی کتنے پکے بریلوی دے کے عنوان کیا باندھ رہے ہیں, ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ اس عنوان پر ایک تقریر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ عنوان باندھا ترجمۃ الباب. تو فرمایا کہ بندہ جو چاہے کہ اس کی قبر اس کا مدفن مقدس جگہ پر ہو, اللہ اکبر, اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس ادھر ہی ہے. یہاں پر دیوبندی مکتبہ فکر کے انور شاہ صاحب نے, یہاں پر انور شاہ کاشمیری نے یہاں پر بات لکھ کے کیوں مارا, فرمایا اس لیے کہ جبریل ان کو چاہیے تھا کہ پہلے آ کر سلام کرتے, کیونکہ میں ان کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ قبول کرو, یہ ہے ہم اپنی سناتے تو تم نہیں مانتے. تو کہا انہوں نے سلام نہیں کی, اجازت نہیں لی, کیونکہ انبیاء کی روح ان کی مرضی کے بغیر حوالے نہیں کی جاتی. انبیاء تو انبیاء چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. قیامت تک ایک صالح مومن کے لیے حدیث پاک بخاری کی ہے کتاب الرقاق کی, جب تک وہ راضی نہیں ہوتا ہم اس کی روح کو نہیں اٹھاتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کا وقت قریب ہے, فی رفیق اعلیٰ اللہ, اور وہ جو نزا کی ساری احادیث موجود ہے نا وہ یقیناً ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے, اور اس کے جوابات علامہ ابن حجر دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لیے ہیں. تو جو محدثین نے اس کی جو شرح کی ہے اس کو اسی انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے جو مقام مصطفیٰ کے ساتھ وہ تدبیق وہ روایت وہ تاویل مطابقت کرتی ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا ہے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے تو حضرت زہرا پاک کہتی ہیں ان فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا وصلاۃ اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا انہا اتت, آپ تشریف لائی بالحسن والحسین اباہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شکوتی التی مات فیہا, حضور سید عالم کے پاس آئیں امام حسن کو لے کر اور امام حسین کو لے کر اور حضور کی خدمت میں عرض کی تورثہما یا رسول اللہ, یا اللہ یا رسول اللہ ان کو وراثت عطا فرمائی, یا اللہ یا رسول اللہ ان کو وراثت عطا فرمائی. فدق کا موضوع میرا آگے آ رہا ہے, زندگی رہے گی انشاءاللہ اس پر ڈیٹیلز ہم کریں گے کیوں ابھی, تو میں یہ بات وہاں پر واضح کروں گا. فرما فقالت تورثہما یا رسول اللہ, حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ وراثت شیعہ کچھ عطا فرمائیے, ہائے زمین کیا ہے باغ کیا ہے درخت کیا ہے اونٹ کیا ہے, حضور نے وہ وراثت دی. اف سبحان, کالا ادھر ہی بھٹک رہا ہے. ہم نے کہا یہ انبیاء سے نہیں, بعد میں لوگ لکھیں کہ انبیاء مال جمع کرتے تھے, نا نا ان کی وراثت کیا ہے ان کی, وہ کسی بزرگ نے صحیح بات کی کہ جن باغ فدق جن یہودیوں کا چھینا گیا ان کی بیٹیاں تو نہ روئیں, نبی کی بیٹی رو رہی. کچھ سمجھ رہے ہو یہ کیا اسٹوری بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہودی کی بیٹیاں نہیں روئیں جن کا تھا, نبی کی بیٹی رو رہی. سید الاتقیہ کی شہزادی جو مال اور مال کی حرص دوروں تک نہیں ہے, الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ, اور وہ صحابہ کرام جو اپنا سر اتار کر حضور کی رضا کے لیے قدموں میں رکھ دیں, انہوں نے ان خاندان کو بھوکا رکھا. صدیق اکبر کو دیکھو ان کو پڑھو, جب ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر سے نکلا کیا تھا, بیگم نے ایک دفعہ میٹھا بنا دیا تو فرمائی میٹھا کہاں سے آ گیا, کہ لگے وہ بیت المال سے جو روزانہ آتی ہے میٹھا بنانے کی چیزیں تو وہ تھوڑی میں جمع کر لیتی ہوں. فرما اچھا اس کا مطلب اتنی آتی ہے کہ جمع ہو جاتی ہیں, لیٹر لکھا فرما اس کو کاٹو اور اس کو اس سے بھی ادا کرو, جبکہ وہ آتی ایک بندے کے لیے تھی. بیگم جو ہے وہ ایک دن بناتی نہیں چھپا کر رکھتی پھر بناتی, وہ ایسے صاحب تقوی لوگ. اللہ رب العالمین محبوب رب عرش ہیں، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. آ کر کہنے لگی سیدہ پاک صلوات اللہ علی بیہا وعلی بالہا وعلیہا، سیدہ خیر النساء تشریف لائی رضی اللہ عنہ، کہنے لگی حضور اپنی وراثت سے کچھ عطا فرما دیجئے. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی دیکھو، جو دوسرا کوئی دے نہیں سکتا. حضور فرما اما الحسن، فاطمہ رضی اللہ عنہا تیرا بیٹا جو حسن ہے، فلہو حیبتی، اس کے لیے میری حیبت، اور وہ سودنی، اس کے لیے میری حیبت اور میری سرداری ہے. سردار بچکانا آدمی نہیں ہوتا، بڑا دل والا ہونا چاہیے، بڑا جگر والا ہونا چاہیے، بڑی برداشت والا ہونی چاہیے، بڑا درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، حلم بردباری والا ہونا چاہیے. ہاں تو حضور فرمایا جو میری صدا، جو میری سرداری ہے، جس کو خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور سید عالم کی سرداری وہ ہے کہ جس نے انصاف کے وہ اصول قائم کیے کہ اس پر چلتے ہوئے آپ کے غلاموں میں فاروق اعظم جیسے لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو دنیا انگوش بدندان ہے کہ ایسا بھی انصاف ہوتا ہے. آگے چل کر عمر بن عبدالعزیز نے جو کیا، جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئے ایسا مانت ہو، تو یہ چھینٹے کس کے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں. بولی سبحان اللہ. تو سرکار فاروق اعظم، سرکار صدیق اکبر، سرکار عثمان غنی، یہ ان کی جل قدر حکومت جو سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن یہ حضور کے فیض کا ایک چھینٹا ہے جو ان کے لیے سورج بن گیا. تو اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں نے تقریر اصل میں صلح امام حسن پر کرنی تھی، یہ حدیثیں میں لے کر چل رہا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ شاء ہمیں درمیان میں کسی پروگرام میں اس کو ہم ایڈ کریں گے. یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت مولا امام حسن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، زہرا پاک نے کہا یا رسول اللہ اپنی وراثت میں سے، جملہ کیا تھا، اپنی وراثت میں سے، اپنی وراثت میں سے، اور وہ روٹی کپڑا مکان باغ پکڑ رہا ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے، فرما اپنی وراثت میں سے، آپ کی وہ وراثت جو آپ کی اور کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، یہ وہ وراثت. اب حضور عطا فرما رہے ہیں اپنی وراثت عطا فرما. فرمایا امن حسن، اللہ اکبر، میدان محشر میں کیا موجیں ہوں گی اللہ ایمان پر مارے، کہ جب یہ امام حسن، جب کوئی کہے گا وہ دیکھ سامنے امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، عید عید ہے، ادھر امام حسن، ادھر امام حسین، او صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، عثمان غنی کچھ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، مولا کائنات کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ منظر کیسا ہوگا. بولیے سبحان اللہ. ان سب کریموں میں ہم گناہگاروں کی بنائی ہے، سبحان اللہ. اللہم ارزقنا ہذہ المرتبہ، اللہ رب العالمین ہمیں یہ مرتبہ و شان عطا فرما دے اپنے حبیب کے صدقے. نزا کے وقت اللہ ان کا عشق ایمان توحید پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین حرص و لالت سے نکالے. یا اللہ جب یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یا اللہ تیری مرضی کے بغیر نہیں پڑھ رہے، ورنہ یہ باتیں کون پڑھ سکتا ہے. واہ، تو نے خود ہمیں توفیق دے دی پڑھنے کی، تو مولا جب پڑھنے کی توفیق دی ہے تو پھر ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر کرنا. ہم کفن میں لپٹے ہوں اور ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہوں، لوگ سمجھے مر گیا ہے لیکن آنکھیں بند ہے اور بندہ اسی کو سوچ رہا ہے. ہاں بولو سبحان اللہ. فقال اما الحسن فله هيبتي وسوددي، فرمایا زہرا رضی اللہ عنہا میری ہیبت، میرا دبدبا، وسوددی اور میری سرداری، اس سرداری کے اندر سارے اخلاق آ گئے، حلم آ گیا، بردباری آ گئی، امانت آ گئی، صداقت آ گئی. فرما تیرے بیٹے حسن کے لیے. وامل حسین، اور حسین کے لیے جرتی وجودی، میری سخاوت اور میری بہادری جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کے لیے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے حضرت مولا کہتے ہیں کہ الحسن اشباب رسول اللہ ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك. حضرت مولا خود اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا. اور فرمایا میرا شہزادہ حسین جو ہے وہ اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں تک ہو بہو جو ہے وہ حضرت حسین، سینے سے لے کر پا پاؤں تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھے. بات کو ختم کرتے ہیں. امام حسن پاک کی جرت اور حلم بردباری یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ صلح کو پسند کیا. آپ نے ہمیشہ صلح کو پسند کیا. 1.5 سال کے قریب عمر ہیں, چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جس کو کراولنگ کرنا کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ سرکار نے تو خطبہ ہی روک دیا اور فرمایا واقعی میں اولاد آزمائش. یہ حضور نے آیت پڑھی, فرمایا اولاد آزمائش. سرکار کہہ رہے ہیں اولاد آزمائش. حضور ممبر سے نیچے اتر گئے, فوراً اٹھایا, چھاتی سے لگایا تو ہونٹ سوکھے تھے, پیاس لگی ہوئی تھی. ماں کے پاس جانے کے بجائے حضور کے پاس آئے. سرکار نے اسی وقت اپنی وہ زبان مبارک اللہ اکبر جو حیات بخشتی ہے وہ حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ چوس رہے تھے, چوس رہے تھے, چوس رہے تھے, اور حضور کے ہونٹ ان کے ہونٹوں کے اوپر تھے. ہو سبحان اللہ. ہاں سرکار کی داڑھی مبارک ان کے چہرے پر لگ رہی تھی. آئے ہائے 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 سبحان اللہ. کیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تو آپ گویا کہ سیر ہو گئے. میں آیت پڑھتا ہوں حضرت, یہ سورۃ النساء کی ہے آیت نمبر 128. میں کہتا ہوں یہ آیت حضرت مولا امام حسن پر صادق آتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والصلح خیر, فرما صلح جو ہے وہی خوب ہے, وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت مولا امام حسن آ رہے ہیں, سرکار اترے اور گود میں لے کر اپنے گود میں بٹھایا. بخاری کی حدیث ہے, اور یہ حدیث ابھی اگر آپ ٹائم دیں تو بخاری کی اس حدیث کا پھر ترجمہ کر دوں 5 منٹ دیں, کیونکہ اس حدیث کو بیان کیا ہے قادریوں کے مرشد حسن بصری نے, اور یہ بڑی قیمتی حدیث مبارکہ ہے. زندگی پھر وفا کرے نہ کرے, بس یہ میں جلدی سے 2-4 منٹ میں صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں. اور مولا امام حسن سے جو خلافت ہے طریقت میں وہ حضرت حسن بصری کو ہے. مزہ دیکھیے تفضیلیوں کی, وہ کٹائی ہوئی ہے کہ بات کرنے والا بھی حضرت مولا کا خاص خلیفہ حسن بصری ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کتاب الصلح, حدیث نمبر ہے 2704. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں, میں صرف حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ عن ابی موسیٰ قال سمعت الحسن, میں نے حسن بصری سے سنا, یقول استقبل والله الحسن, جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن دونوں کا لشکر سامنے آ گیا تھا تو وہ کیا تھا, یہ حضرت اہل بیت کے عشق امام اور ان کے فیضان سے مملو شخصیت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر آئے. حدیث الفاظ استقبل واللہ الحسن ابن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال, کہتے بس حضرت شرم نہیں آتی ان کو, یہ کہتے ہیں جناب حضرت امام حسن بہت پریشان ہو گئے تھے بس آپ صلح کی طرف آ گئے. میں نے کہا دیکھ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں حضرت معاویہ کا لشکر ان کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور حضرت امام حسن کا لشکر پہاڑوں کی طرح تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص تھے, انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا. حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم وہ دونوں آدمیوں میں سب سے بہتر تھے, اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا اور اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا, حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عاص سے, تو لوگوں پر حکمرانی کے لیے کون میرا ساتھ دے گا اور لوگوں کی عورتوں کی حفاظت کے معاملے میں کون میرا ساتھ دے گا, لوگوں کے بچوں کی نگہداشت کون میرا ساتھ دے گا, یعنی اگر یہ جنگ ہو گئی عمر بن عاص تو اتنے لوگ مارے جائیں گے ان کا قصاص کون دے گا, ان کی بیواؤں کا کون خیال رکھے گا, ان کی یتیموں کا کون خیال رکھے گا, اور حضرت امام حسن کا لشکر ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا ہے. اور یہ حضرت امیر معاویہ بات کر رہے ہیں اپنے خاص کمانڈر صحابی رسول حضرت عمر بن عاص سے کہ یار یہ لشکر تو کہہ رہا ہے ختم کر دے گا لیکن مجھے بتا اس کے بعد پھر حکومت کون کرے گا, ریاست کیسے چلے گی, اور جتنے لوگ مار دیے جائیں گے ان کی بیواؤں کا کیا ہوگا. یہ حضرت معاویہ نے بات کی. پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے پاس قبیلہ بنو شمس کے 2 آدمی بھیجے, عبد الرحمن بن سمورا اور عبداللہ بن عامر بن قریظ, ان سے کہا کہ تم دونوں امام حسن کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو. یہ صلح یہاں سے تھی، یہ صلح، تو تم کہہ رہے ہو امام حسن مجبور ہو گئے، یعنی پوری کہانی گھما کر جو ہے وہ اس سارے، یعنی وہ سال کے جس میں مسلمانوں نے کئی سالوں کے بعد سکون کا سانس لیا تو خارجی رافضیوں کے پیٹ میں درد آیا، مسلمان کیوں ایک دوسرے کو نہیں مار رہے، ان کو دکھ یہی ہے، کیونکہ جب امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی بات شروع کی تھی نا، تو جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ لگی رہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ رک جائے، انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ حسن کو مار دو اور نام لو معاویہ نے مارا ہے. امام حسن فجر پڑھ رہے تھے، ایک بندہ پیچھے آیا، اس نے خنجر لے کر آپ کی کمر پر مارا، وہ کمر سے اللہ نے بچایا، وہ آ کر آپ کی ٹانگ پر لگا اور آپ شدید زخمی ہوئے، اور کئی مہینے تک امام حسن زخمی رہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک لمبی تقریر کی کہ تم نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، تو جو کوفے کے اندر ہوا امام حسین کے ساتھ، جو کوفے کے اندر ہوا حضرت علی کے ساتھ، وہی امام حسن کے ساتھ، انہی کے چاہنے والوں نے، نام لینے چاہنے والوں سے مراد نعرہ لگا رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ لڑتے رہے، کیونکہ یہود کے ایجنٹ تھے، خوارج تھے، کیونکہ انہوں نے صحابی کو شہید کر کے بن میں دنگا کیا تھا، اگر یہ صلح ہو گئی معاویہ اور امام حسن کی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، تو معاویہ کو بھی مار دو، حسن کو بھی مار دو، تاکہ یہ جنگ رہے اور غلط فہمیاں پھیلتی رہے کہ اس نے اس کو مارا تھا، اس نے اس کو مارا تھا، اصل یہ چور تھے. اب آپ یہاں پر دیکھیے، اس لیے یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، ان قریب میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کرا ہے، وہ آ جائے گا امام حسن پر، اس کو آپ سن لیجیے گا، یہ وقت ملے گا تو ہم کریں گے بھی اس پر انشاءاللہ. تو حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام گیا، تم دونوں جاؤ اور فیصلہ کرو، بات کرو اور فیصلہ امام حسن پر چھوڑ دو کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ دونوں حضرت امام حسن کے پاس گئے، یہ بخاری شریف، اور ان سے گفتگو کی اور یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا. پس حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے دونوں سے کہا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا ہے، اور ہمارے ساتھ جو لشکر ہے یہ خون ریزی میں تاک ہے. ان دونوں نے، یعنی آپ نے کیا کہا، یہ جو میں تو کروں گا صلح، یہ جو آیا نا لشکر، ان کو مال چاہیے، تو معاویہ کو پہلے کہو کہ ان کو مال دینا پڑے گا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، ہم تو کریں گے، لیکن یہ جو آئے ہیں ان کو مال دو، ان کا پیٹ بھر جائے گا، یہ خاموش ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بند الفاظوں بتا رہا ہوں کس قدر فساد انہوں نے کیا تھا. فرمایا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا ہے، اور ہمارے ساتھ جو لشکر ہیں یہ خون ریزی میں تاک ہیں. ان دونوں نے کہا، حضرت معاویہ نے آپ کو اتنے اتنے مال کی پیشکش کی ہے، اور آپ سے صلح کے طلبگار ہیں، اور انہوں نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. حضرت امام حسن نے کہا، میرے لیے اس کا ضامن کون ہوگا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ جناب معاویہ ساری چیزیں مان جائیں گے، ضامن کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس کے ضامن ہیں. پھر حضرت حسن نے جس چیز کا سوال کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ضامن ہیں. لکھو، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لکھوایا گیا. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. پھر یعنی مختصر حدیث ہے، تاریخ میں لمبا طویل معاملہ ہے کہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئی تھی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. حضرت امام حسن نے کہا یہ چیزیں چاہیے، اتنے قیدی چھوڑ دیے جائیں، یہ معاملہ کر دیا جائے، یہ معاملہ کر دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے، یہ سارے معاملہ ہو گئے. پھر حضرت حسن بصری نے کہا، جب صلح ہو گئی، اب بات ہے امام حسن بصری کی، خلیفہ مولا علی کی. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ سے یہ سنا ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فقال حسن بصری، لقد سمعت ابا بکرہ، ابو بکرہ صحابی رسول سے میں نے یہ سنا کہ رأیت رسول اللہ علی المنبر، کہ میں نے حضور کو منبر پر دیکھا تھا، والحسن ابن علی علی جنبہ، اور حسن جو تھے وہ حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یقبل علی الناس مرتا وعلیہ اخرى، حضور کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے تھے، کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، ویقول، اور حضور فرما رہے تھے، ان ابنی ھذا سید، او میرے صحابہ، یہ ہے چھوٹا سا بچہ میری گود میں، لیکن یہ میری امت کا سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین الفیتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العالمین دو مسلمانوں کے عظیم گروہ کے ذریعے، اللہ رب العالمین میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں میں صلح کروا دے گا. یہ صلح ہو گئی، اس سال کا نام تھا عام الجماع، امن کا سال. حضرت امام حسن تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اس کے بعد آپ باقاعدہ ملک شام جاتے تھے، حضرت معاویہ کے پاس رکتے تھے، اور کئی احادیث ایسی موجود ہیں حضرت معاویہ کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحفے روانہ فرماتے تھے، یہ صوفیہ نے بھی لکھا، ساری تاریخ کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے تھے، کہہ رہے جی شرائط امام حضرت معاویہ نے نہیں پوری کی، میں نے کہا نہیں پوری کی تو تجھے غصہ آ رہا ہے، کہہ لگا نہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے شرائط نامہ پورا نہیں کیا، اور وہ شرائط جو تھے وہ دین کی ضرورت تھے، تو میں نے کہا اس وقت تو موجود تھا یا امام حسین موجود تھے، کہہ لگا امام حسین موجود تھے، تو میں نے کہا امام حسین بیعت میں تھے یا تلوار لے کر سامنے آئے، کہ بیعت میں تھے، میں نے کہا تو بھی اپنا کالا منہ بند کر اور بیعت میں ہی رہے، پھر چپ رہے، اہل بیت کا چاہنے والا تو چپ رہے، لیکن جیسے ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہوا یزید کے مقابلے پر حضرت حسین پاک نے تلوار نکالی، اور حضرت حسن کا یوم ہے، انہی کا شہزادہ لاہور کی سرزمین پر آرام کرنے والی شخصیت، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گھر کے لوگ بتائیں گے صاحب بیت جو ہوتا ہے، صاحب البیت ما ادرا فیہ، گھر عربی میں کہتے ہیں، جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر کی باتوں کو جانتا ہے، حضرت مولا امام حسن کا بیٹا ہمارے آقا سرکار سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق کو غالب دیکھا تو آپ حق کے فرمان بردار رہے، اور جب حق کو مغلوب یعنی گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچ کر لے آئے، فیصلہ ہو گیا، جب آپ نے تلوار نہیں اٹھائی اس وقت حق غالب تھا اور آپ بیعت میں تھے، اور جب آپ نے تلوار کھینچی اس وقت حق گر رہا تھا، تو جس کے آگے آپ نے کچھ نہیں بولا ہم نے بھی ان کو کچھ نہیں بولا، اور جس کے آگے آپ نے تلوار نکال دی ہے اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذات گرامی ہے، آپ کی ولادت طیبہ ہے، اور قرآن نے یہ کہا تھا الصلح خیر، اور امام حسن بہت نرم دل شخصیت تھے، جب جنگ صفین لگ رہی تھی تو مولا نے ان سے مشورہ مانگا تھا، مولا مرتضی شیر خدا کے مشیروں میں سے تھے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت مولا نے پوچھا حضرت امام حسن سے کیا کرنا چاہیے، تو بڑے لاڑ سے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، دا چھوڑ دیں آپ، دا ہاذا فإن فی صفق دماء المسلمین ووقوع اختلاف بینہم، فرما ابا جان چھوڑ دیں، اس میں مسلمانوں کا خون بہت بہے گا اور بہت اختلافات ہوں گے، مولا کے اور لوگوں کا حکم یہ تھا کہ جنگ ہو، تو اکثریت کا مشورہ قبول کیا گیا، لیکن اس میں امام حسن کا اس وقت بھی کیا تھا، دا یا ابتی، ابو چھوڑ دیجئے، آپ اس مسئلے کو رہنے دیجئے، فإنہ فی صفق دماء المسلمین، اس سے مسلمانوں کا بہت خون بہے گا، اور ابو ووقوع الاختلاف بینہم، اور ان میں بڑی اختلاف ہوگی، تو مجھے بتائیے قرآن نے جو یہ بات کی ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبی جنت میں جا رہے ہوں گے، اور یہ آیت کا سایہ آپ کے سر پر ہوگا، جو آیت 128 نمبر سورۃ النساء کی ہے، اللہ فرماتا ہے والصلح خیر، صلح کر لینا سب سے بڑی خوبی اور بہادری ہے، اللہ رب العالمین مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرماؤ، مولا علی کا یوم آئے گا اس میں یہ ذکر دوبارہ ڈسکس ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ اس کی مزید توضیح حضرت مولا کی شہادت کے موقع پر کریں گے، آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ بیٹھے، اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، دیکھنے والوں کا دیکھنا قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت میں ہمیشہ ان کا مطیع و فرمان بردار رکھے، صحابہ اکرام کی عزت اور توقیر کا مطیع و فرمان بردار رکھے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف مولا امام حسن پاک کی بارگاہ میں ہدیے کی نیت سے، اب ہدیہ پیش کر رہے ہو ڈھیلے ڈھالے ہو کر پیش کر رہے ہو یا کس طرح پیش کر رہے ہو، ان کو تمہارے اور میرے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیش کر دیا جائے تو خدا بخش دے گا، تو بڑے کرام سے، بڑی عزت سے، بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے الفاتحہ، یا الہ العالمین اپنے فضل سے اس محفل کو قبول فرما، جو پڑھا جو سنا اس میں جو کوتاہیاں غلطی ہو معاف فرما، مولا امام حسن کی صلح کے صدقے ہمیں صلح عطا فرما، صدق عطا فرما، امانت عطا فرما، مولا کریم جو ہمارے مرحومین ماں باپ رشتہ دار عز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملہ جل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ تو قادر مطلق ہے صاحب اولاد فرما، جو اولاد ہیں ان کے نصیبوں کو اچھے فرما، امام حسن کی صدقے ہمارے گھروں کو، ہماری برادریوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے محلوں کو انتشار سے محفوظ فرما، اختلاف سے مولا کریم محفوظ فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم فرما، مسلمان یہ سارے مولا کریم دور دراز سے تشریف لائے، تمام کا آنا اور اتنا وقت دینا اہل بیت کی محبت میں، ان کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما۔ خصوصاً دعا فرمائیے، ہماری ایک بیٹی نے بہت دور سے آج کا لنگر بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، میں کبھی نام نہیں لیتا لیکن اتنے محبت سے انہوں نے کیا ہے اور بہت دور سے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین اس بیٹی کی ہر نیت کو قبول فرمائے، ہماری اس بہن کی ہر فکر کو قبول فرمائے، ان کے بھائیوں کو اللہ رب العالمین ہدایت پر قائم رکھے، ماں باپ کو اللہ رب العالمین ان کے صحت دے، ان کے شوہر اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین عافیت و برکت عطا فرمائے۔ اتنے دور سے انہوں نے کہا کہ آپ درس دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مولا امام حسن کا یوم ہو اور نیاز میری طرف سے ہو۔ اللہ رب العالمین جل، یہ دراصل کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا، یہ محبت ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے کہ آپ امام حسن کے مہمان ہیں، اور یہ اکرام اور اخلاقیات میں سے، بندہ ایک منٹ بھی کسی سے ملتا ہے تو پانی اور چائے کا پوچھتا ہے، تو یہ آداب مجلس میں سے ہے۔ انہوں نے امام حسن کے ذکر کے سننے والے سامعین کی عزت کی ہے، مولا کریم ان کے لیے عافیت کامل عطا فرما، اور یہ تمام مجمع جو یہاں بیٹھا ہے مولا کریم، انہوں نے امام حسن کی عزت کے لیے اپنی حاضری پیش کی ہے، مولا کریم سرکار مولا امام حسن کے صدقے دنیا کے جو 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 بھلائیاں ہیں اور قبر و حشر کی جو جو بھلائیاں ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل یا الہ العالمین مقدر فرما۔ جو سادات موجود ہیں، جو علماء موجود ہیں، ان کی برکت سے مولا کریم ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرما۔ وہ حسن مجتبا سید الاسخیا، وہ حسن مجتبا سید الاسخیا، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔